خوف خدا عشق مصطفیٰ علم و عمل اصلاح معاشرہ فکر شریعت و طریقت کا
رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. مکتبۃ المدینہ کے رسالے ضیاء درود و سلام پیج نمبر 8 پر فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر 25، جیسے یہ پسند ہو کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ پاک اسے راضی ہو، اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ آج 1442 ہجری کے ماہ رمضان المبارک کی 25ویں شب ہے، تاق رات ہے. کیا بعید کہ آج ہی لیلۃ القدر بھی ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. آپ مدنی مذاکرہ ہے، آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں، یہ ضروری نہیں، بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائع کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاء اللہ الرحمن. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
میرا سوال ہے، جو روزے کی حالت میں اگر کھانا کھا کے نا صحیح ٹائم تو کھٹے میٹھے ٹکار آتے ہیں نا جو، تو روزے کی حالت میں تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے نہیں؟ ٹوٹتا
ڈکارے آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، چاہے کھٹی ڈکارے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
میں فرمان اتاری بات کر رہا ہوں، خیرات اور نیاز میں کیا فرق؟
خیرات عربی میں تو خیر کی جمع ہے، خیر معنی بھلائی، بھلائیاں، اور خیرات اردو میں صدقہ و خیرات، جیسے کہ کسی غریب کو ہم کوئی چیز دیں، رقم دیں اللہ کی رضا کے لیے، یہ مطلب جس کو یعنی کہ ہم بھیک بولتے ہیں ہم، مگر یہ لفظ تھوڑا بہت وہ ہے، مطلب ہیوی ہے، کسی کو مطلب کہیں کہ میں نے بھیک دی اس کو تو اچھا نہیں لگتا. خیرات اس کو بولتے ہیں خیرات، اور نیاز اور چیز ہے. جیسے ہم نے کھانا کھلایا کسی کو اپنے عزیز کے حصہ علیہ ثواب کے لیے، ماں باپ کے حصہ علیہ ثواب کے لیے کھانا کیا اور کسی کو کھلایا غریب کو دیے، سمجھو گے یہ خیرات کی ایک مثال ہے. اور ہم نے غوث پاک کے حصہ علیہ ثواب کے لیے کھانا پکایا، بات تو انداز وہی ہے، اگر عیسیٰ علیہ السلام غوث پاک کا کیا ہم نے، اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کا کیا، خواجہ غریب نواز کا کیا، کسی بزرگ کا کیا، تو اب یہ کہ اگر چاہیے وہ کھانا وہی فاتحہ کا ہے لیکن اس کو احترام نیاز کہتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور نیاز کا کھانا غریب امیر سب کے لیے تبرک ہے، اور وہ خیرات کا کھانا جو ہے ہم نے کھلایا وہ اپنی جگہ پر، لیکن تیجے میں یہ کھانے کا جو ہمارے رواج ہے کہ تیجے کو لوگ جمع ہوتے اور دعوت کی ایک صورت کرتے کھانا کھلایا جاتا ہے، اس کی ممانعت ہے. ویسے نیاز کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، گیارہویں شریف میں، بارہویں شریف میں، اور آئے دن لوگ کرتے ہیں بزرگوں کی نیاز، یہ اچھی چیز ہے. ویسے بھی کھانا کھلانا اچھا کام ہے، ثواب کا کام ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
کہ با وضو ہو کر ناخن تراش لیے، کیا ناخن تراشنے کے بعد بھی وضو کرنا پڑے گا؟
اول تو ناخن تراشنے کے لیے، ناخن کاٹنے کے لیے وضو ضروری نہیں ہے، یہ الگ بات ہے کہ آدمی با وضو ناخن کاٹے اس نے، اور زیادہ سے زیادہ با وضو رہنا یہ ایک ثواب کا کام ہے، ہر وقت انسان باوضو رہے اس کے بس میں ہو تو. اور ناخن کاٹنے کے بعد بہتر یہ کہ وہ انگلیوں کے یہ حصے دھو لے، پہلے بھی اگر دھو لے تو اس سے ناخن تھوڑے نرم ہو جاتے ہیں، یہ بھی اچھا ہے. تو اب ناخن کاٹنے سے پہلے دھوئے نہ بعد میں دھوئے، تو یہ بھی اس میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے، نہ اس کو یہ کہیں گے کہ یہ برا کیا اس نے یا بے عمل ہے، ہاتھ نہیں دھو اس نے، ایسا کچھ نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
محمد منی بتاری شیاکوٹ شارکوٹ سے بات کر رہا ہوں. میرا میرے انڈر سمت کے بارے میں یہ سوال ہے کہ طریقت کسی کہتے ہیں، طریقت کی جامع مانے طریق ارشاد فرما دیجیے گا، میرے والدین میرے گھر والوں کے لیے خصوصی دعا کروا.
فتح رضویہ جل 21 میں ایک سوال کے جواب میں ارشاد فرمایا گیا، شریعت طریقت حقیقت معرفت میں باہم، یعنی آپس میں اصلا یعنی بالکل کوئی تخالف نہیں، نہ ایک دوسرے میں کوئی اختلاف نہیں. پھر آگے بڑھ کے فرماتے ہیں کہ شریعت حضور اقدس سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال ہیں، اور طریقت حضور علیہ السلام کے افعال، یعنی فعل میں نے کام، یعنی جو عمل کیا آپ نے اس کو یہ طریقت، اور حقیقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال حالات، اور معرفت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم میں بے مثال. بہار شریعت حصہ اول میں طریقت منافی شریعت نہیں، یعنی طریقت جو شریعت سے الگ نہیں ہے، ہٹ کر نہیں ہے، وہ شریعت ہی کا باطنی یعنی اندرونی حصہ ہے. بعض جاہل متصوف، ایک ہوتا صوفی ایک ہوتا متصوف، جیسے ایک ہوتا شاعر دوسرا ہوتا متشاعر، تو جس طرح شاعر تو جو شاعر ہوتا فن جانتا ہے، اور متشاعر یعنی جو فن نہیں جانتا بس وہ پھر بھی شاعری پر تل جاتا ہے، اس کو شاعری کا فن پتہ نہیں ہوتا، وہ پھر جیسے تیسا اشعار لکھ رہا ہوتا ہے، یہ متشاعر بولتے ہیں اس کو، نقلی شاعر. تو اسی طرح صوفی اور متصوف، تو صوفی تو واقعی بہت بڑی چیز ہے، صوفی باصفا. خیر آج کل تو اتنی تھی داڑھی والا یوں رومال رکھ دے تو لوگ بولتے صوفی صاحب، اور اپنے نام کے ساتھ بھی وہ صوفی کہہ رہے ہوتے ہیں، ان کو بےچاروں کو پتا ہی نہیں ہوتا ہوگا کہ صوفی کیا ہے. صوفی اہل اللہ ہوتے ہیں، صالحین ہوتے ہیں، اللہ کے نیک بنتے ہوئے، بات پر جھوٹ بولتا ہے، غصہ آتا ہے تو دو دو ٹکڑے گالیاں نکالتا ہے، اے صوفی صاحب صوفی صاحب ہے یا صافی صاحب ہے جو بھی ہے، صافی صاحب کہنا زیادہ مناسب ہے سنگو، تو صوفی اور چیز ہے. خیر، تو یہ متصوف وہی نے کہا جو صوفی نہیں ہے نقلی صوفی. تو امام حضرت صدر الشریعہ مولانا امجد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بعض جاہل متصوف جو یہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ طریقت اور ہے شریعت اور ہے، محض گمراہی ہے، اور اس ظلم باطل کے باعث یعنی اس غلط سوچ کے سبب اپنے آپ کو شریعت سے آزاد سمجھنا صریح کفر و الحاد. یعنی ہم تو اہل طریقت ہیں صاحب، ہم نے شریعت کی منزلیں ساری طے کر لی ہیں، اب ہم اہل طریقت ہیں اور ہم شریعت سے بالکل اب آزاد ہیں، تو یہ کہنا کفر و الحاد ہے. شریعت سے آزاد تو کوئی نہیں ہے، سب کے سب مطلب شریعت کے پابند ہیں، نماز کسی کو معاف نہیں ہے. ہم پر پانچ نمازیں فرض، ہم نے جس کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونے کا شرف پایا وہ اللہ کے پیارے حبیب آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان پر چھ نمازیں فرض، تہجد بھی فرض تھی. ہم یعنی کوئی یہ کہ ہم کو بس ہم نے سب یہ کر لیا ہے اب شریعت سے آزاد ہیں، نعوذ باللہ، تو یہ بہت خطرناک باتیں ہیں، ایسی باتیں نہیں کرنا چاہیے. اور ایسی باتیں کرنے والے جو ہوتے ہیں نا ان کے چکروں میں پھنسنا بھی نہیں، کبھی کہیں کے نہیں رہو گے. وہ اتنی ساری انگوٹیاں، لمبے لمبے لٹیں لٹک رہی ہوں گی، اور کڑے لوہے کے بازو گات پہنے ہوں گے، اور وہ بس فضا میں گھور رہے ہوں گے، اور ایسے یعنی کہ اس نفسیاتی اثر ڈالتے ہیں کہ خدا کی پناہ، اب متاثر نہیں ہونے کا بالکل نہیں. بہت پہلے کی بات ہے، میں اپنی میری ماں بہت بیمار رہتی تھی، عصب کا کوئی بتاتے تھے ان کو وہ مسئلہ تھا، تو کوئی مجھے کسی کی تعریف کر کے کسی کے پاس لے گیا، بابا جی کے پاس. وہ کہیں مطلب ہے کہ وہ نیچے پل اتر کر بتاؤ، میں جگہ نہیں بولتا شاید، اب تو حیات تو ہوں اس کی امید نہیں ہے، لیکن یہ کہ بھارت تو وہ لے گیا. وہ صاحب نکلے باہر اپنے دروازے سے، یوں آدمی دیکھ کر قدموں میں گر جایا، لیکن میں تو متاثر نہیں ہوتا، سیدھی بات ہے، یہ میں دعوت سمجھ سے پہلے کی بات کر رہا ہوں. میں مطلب الحمدللہ مجھے شریعت سمجھ میں آتی تھی پہلے بھی، جب سے مطلب یعنی اللہ نے کرم کیا کہ بہت پرانا مطلب مجھے یہ اچھی صحبتیں ملی ہیں، مجھے علماء کی محبت قدر صحبتیں، کچھ نہ کچھ کتابوں کا مطالعہ. تو میں مطلب یعنی کہ مجبوری تھی، مجھے نہیں پتا تھا. تو خیر وہ صاحب آئے، جب وہ شخص آیا، یہ زیادہ مناسب ہے، وہ شخص آیا، داڑھی پوری تھی اس کی، بڑی بڑی زلفیں، یہاں تک بنیان اس نے چپکا ہوا پہنا ہوا تھا بدن سے، ہاف آستین بنیان، اور اس کی ایک لٹ جو تھی نا وہ دل پر تھی، دل کی جگہ پر، اور وہ پھڑک رہی تھی وہ زلف. اب آدمی بولو قدموں میں گرے کہ نہیں گرے، بہت پہنچا اس کو، دل جاری ہے. لیکن وہ میں نے اس کے دل کو نہیں دیکھا، میں نے اس کی زلفوں کو دیکھا، یہ تو لیڈیز اسٹائل ہے، مرد کے بال تو اس طرح، یعنی مجھے پتا تھا کہ وہ کندھے سے، میں دعوت اسلامی کے پہلے سے میں زلفے رکھتا تھا الحمدللہ، کندھوں سے چھو تو سکتی ہے زلف مرد کی، شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے یہ تو اجازت ہے، اگر نیچے گئی تو یہ تو عورت کی مشابہت ہو گئی اور یہ حرام. یہ تو یہ آدمی پہنچا ہوا کیسے ہو سکتا ہے، کہ کہیں اور پہنچا ہوا ہوگا، اللہ تک پہنچنا بالکل. اچھا پھر یہ کہ یہ بنیان پہننا اس طرح، پھر یہ لٹ کو دل پہ رکھنا، اور یہ پھڑکتی لٹ ملاقاتی جو آیا نیا اس کو اس پر یہ شو کرنا، واٹ از دس، اپنی سمجھ میں آیا نہیں، اپنے تو پھر نہیں گیا میں. اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر، جو شریعت کا پابند ہے نا، صحیح بات ہے کہ وہ ہی پہنچا ہوا ہے شریعت کا پابند. ہم لوگ وہ نام کے پیچھے بھاگتے ہیں، نام ہے، تھوڑی شہرت ہے، چار آدمی جمع ہے تو ہم سمجھتے ہیں یہ پہنچا ہوا ہے، پہنچے ہونے کی یہ دلیل نہیں ہے، مداری ڈگ ڈگی بجا کر ایسے ایسے کرتب دکھاتا ہے کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے، اس کے پیچھے تھوڑی کوئی پھرتا ہے. या करते बाद तलवारें निकलते और पता नहीं यूं नोटे निकाल के दिखाते क्या क्या कर रहे होते हैं, इनके पीछे थोड़ी आदमी जाता है। न मुतासिर होने की जरूरत है। सबसे बड़ा मुतासिर कौन शख्स वो है कि जो गुनाह से बचता हो और सुन्नत के मुताबिक उसका कदम उठता हो। हाँ बस ये हमारी पहचान है, हमारी शनाख्ती है। इल्म में दीन से आरास्ता हो, बामल आलिम में दीन है तो उसके पीछे पीछे ही हमारे लिए आफियत है। हो सुन्नी पक्का आशिक रसूल और इमाम अहमद रजा खान आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह का मानने वाला, वरना मारे जाओगे। ये नहीं कि नऊज़ु बिल्लाह आप कोई यूं लगे कि है तो बामल सब कुछ है, लेकिन फिर पता चला करीब जाओ तो ये तो फुला साहबी के बारे में कुछ यूं बोल रहा था, तो अहले बैत के बारे में यूं कह रहा, तो ये अपने को ना चले। अपना बिल्कुल ये फाइनल अकीदा है, हर साहबी ये नबी
जन्नती जन्नती,
चार याराने नबी
जन्नती जन्नती,
सब साहबियात भी
जन्नती जन्नती।
नात खान नारे लगा दो ये सारे,
हर साहबी ये नबी जन्नती जन्नती, हर साहबी ये नबी जन्नती जन्नती, सब साहबियात भी जन्नती जन्नती, हर जो जाए नबी जन्नती जन्नती, चार याराने नबी जन्नती जन्नती, हजरत सिद्दीक भी जन्नती जन्नती, और उमर फारूक भी जन्नती जन्नती, उस्मान गनी जन्नती जन्नती, है मुआविया भी जन्नती जन्नती, फातिमा और अली जन्नती जन्नती, और अबू सुफियान भी जन्नती जन्नती, हसन और हुसैन भी जन्नती जन्नती, हर साहबी ये नबी जन्नती जन्नती।
नमाज में सहजात नहीं आती क्या, सूरत फातिह पढ़ के मैं सलाम कर सकता हूँ, यही सवाल है मेरा है।
अत्तहिया तो नहीं आती, सवाल ये क्या,
अत्तहियात में सूरह फातिहा
नहीं, अत्तहिया तो नहीं आती ये इन्होंने कहा।
जी जी,
नहीं तो सूरह फातिहा तो नहीं पढ़ सकते, अत्तहियात तो याद करनी होगी। बहुत कुछ आता है, नोट गिनना भी आता ही आदमी को। शुरू में कपड़े पहनने भी नहीं आते थे, छोटे बहुत छोटे थे, अम्मी पहनाती थी, आहिस्ता आहिस्ता सीख ही गए ना। खाना भी नहीं आता था, वो खुद निवाला उठा के अम्मी मुंह में रखती थी, खाना भी आ गया। तो इस तरह अत्तहिया तो भी कोशिश करेंगे तो आ जाएगी इंशाल्लाह। मदरसतुल मदीना बालेगान दावत इस्लामी के मदरसे, ये रात को आमतौर पर लगते हैं इशा के बाद, कि जब कामकाज से आदमी फारिग हो जाए तो वो आकर सीख सके। ज्यादा देर होती नहीं उसमें, थोड़ी देर का होता है, तो उसमें आप दाखिल हो जाए, कोई पैसा आपसे नहीं लेगा, कोई फीस नहीं है उसकी, तो इंशाल्लाह वहाँ और भी बहुत कुछ सीख लेंगे आप इंशाल्लाह, हिम्मत करें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद।
हाल है कि अगर किसी की तबीयत खराब हो और उनसे पूछा जाए कि आप कैसे हैं, तो अचानक वो कह देते हैं मैं ठीक हूँ, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ, तो ऐसा बोलना कैसा होगा?
अब अगर उसको वाकई कुछ भी नहीं है तो भले कहे कुछ भी नहीं है, और अगर कुछ है तो अब बेख्तियार मुंह से निकल जाता है, तो उसमें भी कोई पकड़ नहीं है इसकी। जानबूझकर अगर यानी तवज्जो है कि मैं बीमार हूं, बुखार में तप रहा हूं मिसाल के तौर पर, अब कोई पूछता है क्या हाल है, ठीक हूं बिल्कुल ठीक हूं, मुझे कुछ भी नहीं है, कोई मसला नहीं है, अब ये झूठ, कई झूठ इसमें शामिल हुए, बल्कि इस नीयत इस अंदाज में कहा अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ले हाल, यहां पे इन मानो करके मैं कुछ नहीं है मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ले हाल या अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी झूठ की तरफ जाएगा। الحمدللہ علی کل حال یا الحمدللہ کہتے وقت توجہ یہ دینی پڑے گا. ٹھیک ہے مرض نہیں بتانا چاہتے اس کو, تو اب یہ کہ یہ توجہ دینی پڑے گی کہ کوئی اچھی سوچ اس وقت بن جائے. الحمدللہ مجھے ایمان کی دولت حاصل ہے, الحمدللہ مجھے دامن مصطفیٰ حاصل ہے. اس طرح کی نیت بنا کر الحمدللہ یا الحمدللہ علی کل حال کہا تو پھر صحیح ہے, ورنہ عام طور پہ یہ کہ ہمارے یہاں ٹھیک ہوں وہ پوچھنے والے بھی اتنی بار پوچھتے ہیں کہ آدمی بھول کھائی جائے. کیا حال ہے اور کیا حال ہے جی, اور سناؤ سب ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک ہے, ہر طرح سے خیریت ہے. اب آدمی کہیں تو مطلب یعنی کہ پچھاڑ کھا جائے گا. حالانکہ یہ جو پوچھ رہا ہے نا اس کے سامنے کو اپنی فائل کھول دینا. وہ پپو ایکس رے لیا گڈو, وہ اپنے میری بلڈ ٹیسٹ جو فائل ہے نا وہ لیتا, مجھے 15 سال سے وہ کولیسٹرول, میں اس کو دکھاؤں پوچھن شاہ کو. پوچھن شاہ میرا خیال ہے وہ پوچھنا بھول جائے, خالی خالی پوچھتے ہیں, وہ بھی جواب سننے کے متحمل نہیں ہوتے. اگر کوئی اپنی اب اتنا پوچھے تو کوئی سمجھے کہ یار ایسا تو ہمدرد پہلی بار ملا, اتنا پوچھ رہا ہے تو اب اس کو آج تو بتا ہی دو سارا اپنا بایو ڈیٹا, اور وہ پھر شاید آزمائش میں آ جائے. تو تیار نہیں ہوتے جواب, تو پھر آدمی پوچھے گیا بھائی ایک بار پوچھ لے کیا حال ہے, بہت ہے اور کیا, اور ٹھیک ہے خیریت ہے سب, خیریت ہر طرح سے خیریت ہے, بچے ٹھیک ہیں آپ کے گھر میں سب خیریت ہے, بلا ضرورت پوچھ رہے ہوتے. بزرگوں نے اس کو بہت مایوب سمجھا ہے, نہیں یہاں تک کہ وہ ایک واقعہ امام ابن سیرین کا یا کسی اور تابعی بزرگ کا غالباً, ان کو کسی نے وہ آپ نے کسی کو طبیعت پوچھی, انہوں نے عرض کیا کہ حضور قرضہ چڑھا ہوا ہے فقے ہو رہے ہیں, اس طرح کا جواب دیا. تو یہ گھر میں گئے, اپنے گھر گئے, اس کو ٹھہرایا, ابھی آیا وہ کچھ رقم لے آئے, بولا یہ آپ کے گھر کے راشن کے لیے اور اس سے قرضہ اتارنا, اور پھر عہد کیا کہ آئندہ کسی کو طبیعت نہیں پوچھوں گا. اور آپ ان کا یہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا خلاصہ یہ کیا کہ ان کے نزدیک یا اس طرح کے بزرگوں کے نزدیک اس یہ بات منافقت میں شمار ہوتی تھی کہ طبیعت پوچھے, اس کو حال احوال پوچھے, اور وہ اگر کوئی پریشانی بتائے تو اس پریشانی کا حل اس کے پاس موجود ہے, رقم دے سکتا ہے, صرف نفس روکتا ہے نہ بخل روکتا ہے. تو جب اس کی مدد کر سکتا ہے تو اب مطلب خاما کا پوچھنا, اور وہ اگر بےچارا کچھ پریشانی بتائے تو اس کو حل کرنے کا کوئی جذبہ ہی نہ ہو, ذہنی نہ ہو, خالی خالی پوچھنا بھرا ہے پوچھنا, اس کو منافقت سے شمار کرتے تھے. یہ بزرگان دین بعض اس کے اور بھی وہ حکایتیں لکھی ہیں امام غزالی رحمتہ اللہ علیہ نے, یہ باتیں ملتی ہیں تصوف کی کتابوں میں. اس لیے پوچھتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے, اور ہر زبان میں مطلب یہ کہ خالی اردو میں نہیں ہے, یہ ہر زبان میں, عربی میں پوچھو کیفا حال ہوگا تو بولے انا بخیر ہوں الحمدللہ, پہلے بولے خیریت سے ہوں الحمدللہ, اب چاہے مر رہا ہوں انا بخیر, اس طرح. اچھا انگلش میں ہاؤ آر یو, آئی ایم کوائٹ ویل, یہ سکھایا جاتا ہے, میں بالکل ٹھیک ہوں, بہت اچھا ہوں. کیا خاک اچھے ہو یار, کیا مطلب انہیں کہ اچھا ہے, وہ کون ہے یار جس کو پریشانی نہیں ہے, کوئی مشکل نہیں ہے. اچھا کبھی ماں کی ٹینشن, کبھی باپ کا ٹینشن, کبھی قرضے کا ٹینشن, آدمی ٹھیک ہوتا ہی نہیں ہے, کبھی سر میں درد ہوتا ہے, کبھی کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ آدمی کے پیچھے لگا ہوتا ہے, تو کوائٹ ویل کہاں سے ہو گیا. یہ سکھایا جاتا ہے تعلیمی اداروں میں, یہ چیزیں واقعی بولتا ہوں, یہ سب کو پتا ہوا جو پڑھتے ہیں کو پتا کہ یہ چیزیں سکھائی جاتی ہیں, نہ شروع سے ہی بچوں کو مس گائڈ کیا جاتا ہے, یہاں تک کہ ہمارے اپنے ماحول کے بچے بھی ذرا بےچارے سن نہیں رہے ہوتے, ان کے بابا بھی سن رہے ہوتے ہیں, نہ کتابوں میں لکھا ہوتا ہے تو یہ پڑھتے نہیں ہیں. تو ہمارے اپنے بچے جو ہوتے ہیں اپنے دینی ماحول کے بچے دعوت اسلامی کے, ان کو بھی آپ پوچھو گے نا کیا ٹیٹ ہوں, بھلے بولنا نہیں ٹیٹ ہوں, یہ جواب دیں گے. الحمدللہ سکھاؤ نا یار, اللہ کا ذکر سکھاؤ, الحمدللہ کہے. بعض بزرگوں کا یہ بھی منقول ہے کہ وہ طبیعت پوچھتے وقت ان کی نیت ہوتی کہ یہ اللہ کا ذکر کریں گے کیا حال ہے, اگلے نے کہنا الحمدللہ. اللہ کی حمد سننے کے لیے پوچھنا. تو ہمارے یہاں یہ ہے نہیں, ٹھیٹوں ہی کرتے رہتے. اللہ اچھی اور ناک بہ رہی ہے, خاصی رکتی نہیں ہے, ٹھیٹوں. یہ ماں سکھاتی ہے, باپ تو شاید کم سکھاتا ہو. تو ماؤں بہنوں بھائیوں سب کو آپ بھی الحمدللہ کہیں, اپنے پپو گڈو کو بھی الحمدللہ کہیں. جب الحمدللہ کہیں گے تو میں مدنی منا کہوں گا. چلو صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
یعنی آپ نے وضاحت فرمائیے, تاکید فرمائیے, تصوف کے بڑے پیارے پیارے اور اہم اہم مدنی پھول آپ نے عطا فرمائے.
شریعت طریقت, جی جی.
کیا اب لگتا ہے کوئی کسی کی طبیعت پوچھے گا اگر وہ؟
آخری میں نے بول دیا نا کہ حمد سننے کی نیت سے. بزرگان دین کا یہ بھی تو ہے کہ وہ مخلصین تھے کہ یہ حمد کرے گا اور اس نیت سے کرے گا. ہو سکتا ہے کہ الحمدللہ میں مومن ہوں, مسلمان ہوں, سرکار کا غلام ہوں. تو یا واقعی ٹھیک ہے تب بھی اللہ کی حمد کرے گا. ٹھیک ہوں, واٹ از ٹھیک ہوں, تیرے ہاتھ میں ہے کیا ہے تو ٹھیک ہوں. اللہ کا اللہ نے ٹھیک رکھا ہے, رکھا بھی ٹھیک ہے اللہ نے ٹھیک رکھا ہے. تو یہ کہ جو آپ دیکھو علماء حضرات اور جو سمجھدار صالحین وغیرہ جو ہوں گے نا, وہ الحمدللہ کہیں گے. ٹھیک ہوں لفظ شاید نہ کہیں. اب پھر کہے تو بھی اگر واقعی ٹھیک ہے تو غلط نہیں ہے. بچہ کہتا غلط, میں اس کو کہنے گناہ گار یا کوئی ایسا نہیں کہہ رہا. جنہوں نے ٹھیک ہوں سکھایا یا کہ وہ ہو ٹھیک اور کہے ٹھیک ہوں, تب بھی کوئی غلط نہیں ہے.
عام آدمی,
لیکن میں اچھی چیز آپ کو اچھی بات سکھا رہا ہوں.
عام آدمی بعض اوقات یہ ایک جملہ کہتا ہے, اللہ کا شکر ہے جب ہم نے اللہ جو کرم ہے اللہ شکر ہے. اس میں بھی کیا وہی بات ہوگی جو آپ شروع سے ارشاد فرما رہے ہیں؟
نیت یہ کہ بیماری پر صابر و شاکر ہے اور کہہ رہا کہ میں اللہ کا شکر ہے اور اس کی توجہ ہے. ورنہ یہ کہ اللہ کا شکر ہے مجھے کچھ بھی نہیں ہے, انہیں مانو کرے تو پھر وہی جھوٹ. جبکہ توجہ ہو, بے توجہ میں کہہ دیا تو اس پر تو میں نے شروع میں کہا تھا کہ پھر جھوٹ جھوٹ ہے یہ, لیکن یہ کہ اب وہ گناہ بھرا جھوٹ نہیں ہے. تو طبیعت پوچھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ بزرگوں کے بعد میں نے تو کم از کم یہ کہ پورے آئے تھے کہ یعنی یقین مانے. مجھے یہ تجربہ میں, جیسے ہاسپٹل میں بھی مجھے تجربہ اس کا, ہاسپٹل میں ہوں, ہاسپٹل کے باہر کھڑا ہوں منہ لٹکا کے, جب ویل چیئر پہ بیٹھا ہوں. باہر ملکوں میں تو مجھے کوئی وہ خطرہ نہیں ہوتا جو پاکستان میں. اس طرح باہر نکلنا مجھے میرے لیے دشوار ہے, لیکن وہاں سیکورٹی کا ایشو نہیں ہوتا. تو پھر بھی آتے ہیں, پوچھتے ہیں کیا ہو, کیا حال ہے. الحمدللہ رب العالمین, علی کل حال, خیریت ہے, بالکل ٹھیک ہے. میں بول دیتا ہوں یار میں ہاسپٹل میں آیا ہوں. ہاسپٹل میں آدمی کائے کو آتا ہے, انہیں بعض اوقات یہ کہ وہ گھبراہٹ میں پھر بھی نہیں سمجھتا, پھر بھی ایک آدھ فائر داغ دیتا ہے اور سب خیریت ہے نا. چٹکلے ہوتے رہتے ہیں. یہ میری ایج زیادہ کہ قد ہوتا آدمی کا, آپ مت بولنا. جب دیکھ نہیں رہے ڈاکٹر کے پاس آیا ہوں تو طبیعت پوچھے تو لڑائی ہو جائے گی, یا اس کی دل آزاری ہو سکتا ہے, وہ دل دکھ جائے. تو میں مسکرا کر اپنی ترکیب سے مطلب بعضوں کا سمجھا دیتا ہوں کہ یار میں ڈاکٹر کے پاس آئی ہوں, ٹھیک ہوتا تو کائی کو آتا. اچھا ڈاکٹر صاحب بھی تو پوچھتے ہیں اور ٹھیک ہے خیریت ہے سب ٹھیک ہے, حالانکہ اس کے پاس آیا ہوں علاج کروانے کے لیے. تو یہ ہوتا ہے, یہ مطلب وہ نپے تلے یا رٹے رٹائے الفاظ ہیں وہ جھڑ جاتے ہیں, زبان پھسلتی ہے, پھینکتی رہتی ہے, پھسلتی مشین کی طرح پھینک رہی ہوتی ہے. تین چار جملے ہی فکس ہوتے ہیں لوگوں کے اس میں, اور ان کے یہاں کوئی اس کو توجہ ہی نہیں ہوتی کہ ہم کر کیا رہے ہیں یار. اب بھوک لگی ہے, افطار کا وقت ہے, پیاس, گرمی. اب وہ افطار کے وقت ایک دو منٹ پہلے پوچھا تھا, آپ کو پیاس تو نہیں لگی نا, پانی کی ضرورت تو نہیں ہے, آپ کیا بولیں گے؟ آپ بولیں گے پانی لا اور تھوڑا کھلانا بھی ٹھنڈا, گرمی بہت ہے. تو یہ پوچھنا اس کا عجیب ہے نا, رکھ دے پانی لگے. پھر اس کے بعد یہ نہ پوچھے گا آپ کو بھوک تو نہیں لگی, کھانے کا موڈ ہے نا. افطار کے بعد کس کا کھانے کا موڈ نہیں ہوتا, جو کباب سموسے سے پیٹ بھر لیتے ہیں اور پھر بولتے ہیں میں تو تراوی کے بعد کھاتا ہوں. اب یہ سچ بولتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں اللہ بہتر جانے کہ وہ کیا کیا بول رہے ہوتے ہیں. تو یہ افطار میں اتنا ڈال دیتے ہیں بغیر چبائے ان کی بھوک مر جاتی ہے. تراوی پہ تراوی پڑھ کے کھانے میں ان کی کوئی بہادری نہیں ہے, یہ کھا چکے ہوتے ہیں. اب پانی کے گھونٹ سے افطار کر کے پھر تراوی پڑھے تو پھر اپنے بولے گا ہاں یار یہ ہے. اب اگر شدت کی بھوک ہے, کھانا بھی حاضر ہے, تو پھر نماز پڑھنا بھی مکروہ تحریم میاں, یہ بھی ذہن میں رہے. یہ بہادری نہیں ہے, اس کی اجازت نہیں ہے. اگر کباب سموسے اور پکوڑوں سے پیٹ بھر لیا اور اب تراوی پڑھ رہا تو ٹھیک ہے, اس میں کوئی کراہت نہیں ہے. تراوی میں اس کو بھوک کی شدت ہی نہیں ہے. تراوی کے بعد تھوڑا اٹھک بیٹھک کرے گا نا, تراوی کے بعد سجدے وغیرہ کرے گا, یہ اٹھنا بیٹھنا ہلنا جلنا تو تھوڑا جگہ بن جائے. تو بریانی منتظر ہوتی ہے یا یہ بریانی کا منتظر ہوتا ہے, دونوں میں سے کچھ تو ہوتا ہے, یا دونوں ایک دوسرے کا انتظار میں ہوتے ہیں اور یہ حساب کتاب کرتے ہیں لوگ. پھر بھی ڈٹ کے کھاتے ہیں کیونکہ دن بھر کچھ نہیں کھایا تھا. اور یہ جو افطار میں کھاتے ہیں اس کو کھانا نہیں بولتا, یعنی ہم رمضان میں دو ٹائم نہیں کھاتے. افطار میں جو کھاتے ہیں وہ بھی کھانا ہے, اگرچہ مروجہ کھانا نہیں ہے, کھانا ہے. وہ پیٹ بھی بھر گیا ہمارا, نہ بھی بھرا ہو تو لیکن یہ کسی حد تک بھر جاتا ہے. ایک ٹائم یہ ہوا. اب پھر وہ تراوی سے پہلے اکثریت تو کھاتی ہے, تو پیٹ بھر کے کھانا کھایا, یہ دو ٹائم ہو گیا. مغرب کے بعد جو کھایا یہ دو ٹائم ہو گیا. پھر بیچ میں کچھ نہ کچھ, چونکہ وہ سارا دن نہیں کھایا تھا اور کل پھر سارا دن کھانا نہیں ہے, یہ کچھ نہ کوئی حساب کتاب پھر ہوتا ہے. یہ ہو گئے تین ٹائم. اس سحری میں چار ٹائم, یعنی عام دنوں میں اگرچہ تین ٹائم کھاتا ہو, مشہور تین ٹائم ہے نا, رمضان میں چار ٹائم. بہت سو کا اس طرح ہوتا ہوگا, کباب سموسے جو بچے ہوئے ہوتے ہیں نا, یہ بھی لوگ کھا رہے ہوتے ہیں تراوی کے بعد, اگر کھانا تراوی سے پہلے کھا لیا تو. نہیں ہو چار ٹائم ہو جاتا ہوگا, ہو سکتا کوئی پانچ ٹائم بھی کر لیتا ہو, چائے بسکٹ یہ وہ پھر چل جاتا ہو بیچ میں, پھر کل سارا دن کھانا نہیں ہے, فل اسٹاک, پھر کھٹی میٹھی ڈکاری نہیں آئی تو کیا ہوگا. وہ میٹھی نہیں ہوتی ڈکاریں, کسی نے کہا اس لیے ڈکاریں تو پھر آئیں گی اور بہت کچھ ہوگا, پیٹ بھی خراب ہوگا اور موڈ بھی خراب ہوگا اور طرح طرح کے پانی پھر حلق سے نکل رہے ہوں گے جس سے موڈ خراب ہوگا, سینے میں جلن الگ مچے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
ایک پرابلم اور بھی ڈسکس کرنے جا رہا ہوں, سوال ایس ایم ایس کے ذریعے جو آیا اسی کو سامنے رکھ کر کے. یہ سوال یہ ہے کہ کیا یہ کہنا کیسا ہے, زیادہ اذانیں دینے سے فرق نہیں پڑ رہا, دس روپے کی چیز دس روپے میں ہی بیچ کر دیکھو, شاید اللہ پاک کو رحم آئے.
صلو علی
الحبیب
صلی اللہ علی محمد, توبو الی اللہ,
استغفر اللہ.
صلو علی الحبیب
صلی اللہ
علی محمد. مجھے بہت پیارا کلپ ایک ملا ہے, اذان سے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے, یہ ہماری اخلاص سے ہوگا جو کچھ ہوگا. خلوص کے ساتھ اذانیں دیں گے تو بہت کچھ ہو جائے گا. یہ حضور محدث کبیر کے حوالے سے یہ کلپ چلا ہے, دفع وبا کے لیے مجرب عمل, تجربہ شدہ عمل, مستند عمل, آزمایا ہوا عمل. نماز سے فارغ ہو کر مسجد میں صف لگا کر سب لوگ ایک ساتھ سات مرتبہ اذان دیں. مبارک پور شریف میں جب ہیزے کی وبا آئی, ہیزا معنی پلیگ غالباً انگلش میں,
پلیگ تو غالباً ٹاؤن کو کہتے ہیں,
ہیزا جیسے اس میں پیٹ جاری ہو جاتا ہے غالباً, ہیزا ڈائریا ہاں وہی پیٹ جاری ہو جاتا ہے. تو مبارک پور شریف میں جب ہیزے یعنی ڈائریا کی وبا آئی تو حضور حافظ ملت حضرت مولانا حافظ عبدالعزیز صاحب رحمت اللہ علیہ نے یہی عمل کرایا اور ارشاد فرمایا کہ یہ عمل دفع وبا کے لیے مجرب ہے. اب ایک اذان کے لیے آپ بولتے تھے, یہ سات اذان کا بھی عمل آ گیا. یہ اللہ کے نیک بندے تھے حضور حافظ ملت, میرا اس نے زنے کے ولی اللہ تھے, हाँ बहुत नेक आदमी थे। मैं आज से नहीं दावत इस्लामी के बहुत पहले से हजरत मौलाना कारी मुस्तफ़ुद्दीन साहब रहमतुल्लाह इनकी बातें हमको बताते थे, ये हमारे उस्ताद थे हाफिज मिल्लत और ऐसे, लेकिन मैं तब से मुतारिफ हूँ बहुत साल पहले, आज से कोई मेरा ख्याल 50 साल तो हो गए होंगे शायद, बल्कि हो सकता है ज्यादा हो गए इनके तारुफ को। तो ये नेक आदमी थे। तो अब नमाज से फारिग होकर मस्जिद में सब लगाकर सब लोग एक साथ अजान दें और 7 बार दें। अच्छा अब इसमें ये ख्याल रखना पड़ेगा, ये अंडर स्टूडेंट के दूसरे लोग नमाज ना पढ़ रहे हो, कोई तिलावत ना कर रहा हो, सब फारिग हो जाए और सब या तो अपना पढ़ना रुक जाए मौकूफ कर दें, और अब ये कि सब सफ में खड़े हो जाए और 7 मरतबा अजान दें। अब इसमें ये मतलब तस्करा नहीं कि वो वबा गई इस अमल से नहीं गई, इसमें कुछ नहीं है, हो सकता है चली गई हो वबा, अब तो सर अब तो नहीं है तो जाना तो पड़ा वबा को, हो सकता है नजानों की बरकत से ही गई हो, तो ये भी एक अमल कर लिया जाए मस्जिद में मिलकर, अगर एक भी नमाज ना पढ़ रहा हो ख्याल रखना, ना कोई तिलावत कर रहा हो और किसी को तकलीफ ना, और माइक खोलने की जरूरत नहीं है, सब लाइन से खड़े हो जाए अजान दे, इंशाअल्लाह अजान की बरकत से वबा जाएगी।
ये जो तबका है ना, इसका मैं थोड़ा सा तारुफ आपके सामने रखता हूँ, देखिए आप क्या इरशाद फरमाते हैं। ये वो तबका है कि जो इस तरह लोगों को बयान करता है या समझाने की अपने तौर पर जो भी इसका जहन होता है वो कोशिश करता है कि देखो ये अजाने और ये जो आप दे रहे हो ना, जैसे जैसे सुबह 10 रुपए की चीज 10 रुपए बेचो, यानी कि लोगों के साथ रहम करो, लोगों को मिलावट वाली चीज ना दो, इस तरह बेईमानियां खत्म करो, ये नफाखोरियां खत्म करो, तो ये सब सही हो जाएगा। ये खाली मतलब तुम अजाने देते रहो, नमाजें पढ़ते रहो और ये सब होते, ये इस तरह की जो होते ना लोग कि एक चीज को जो कि दूसरा पहलू जो है वो भी इनका को बुरा नहीं कह रहे, लेकिन उसको अच्छा साबित करने के लिए जो एक खैर का अमल मुसलमानों में राइज है, ये उस खैर के अमल को, क्योंकि शायद पता नहीं वो खैर का अमल ये इनसे करना मुश्किल है या ये कर नहीं पाते या ये इनका कहीं आना जाना नहीं है, तो ये इस तरह मतलब के नेकी और इस तरह का दीन का काम और ये जो चीजें करते हैं, कुरान पढ़ते हैं, तिलावत करते हैं, अजाने देते हैं इस तरह, तो ये इस तरह मतलब के कंपेरिजन करके जो अपनी मौकिफ का बयान करते हैं, इनको आप कैसे समझाएंगे?
ये इस तरह के लोग जो थे इनको इंसानियत का हैजा लगा हुआ।
अच्छा
हाँ बिल्कुल, बस वो इंसान, चाहे खुदा को गालियां देता हो है तो दो टांग वाला ना इंसान, ये इंसानियत के जो होते हैं ना ये लोग ऐसी बातें कर रहे होते हैं, इनके नजदीक कोई शरीयत नहीं, हमारे नजदीक इंसानियत पहले, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहसिन इंसानियत है,
मोहसिन इंसानियत
सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, तो लफ्ज इंसानियत से कोई चिड़ नहीं है, लेकिन मतलब इंसानियत वही है जो शरीयत के दायरे में रहकर है, जहाँ शरीयत की हद तोड़ेगी अब इंसानियत नहीं वो हैवानियत है, तो ये आपने मिसाल दी वो हैवानियत की है, कि अगर ये अपने आप को मुसलमान कहता है तो गौर कर ले कि मतलब अजान से कुछ नहीं होता, नऊज़ु बिल्लाह नमाज से कुछ नहीं होता, और बस सस्ता कर दो अच्छी बात है, लेकिन ये कि जो शरीयत ने हुक्म दिया उसको भी बाकी रखो कि ये भी करो ये भी करो, तो हम दोनों ही बातें करते हैं कि ये भी करो और ये भी करो, तो ये कंपेयर करना ये मतलब बिल्कुल नहीं ठीक है, शरीयत के अहकाम में इस तरह अपनी मतलब टांग अड़ाना ये आखिरत बर्बाद करने वाली बातें हैं। कोरोना व्हाट इज कोरोना यार, कोई जरूरी है या कोरोना ही मतलब गला दबाएगा, और बीमारियां नहीं है, ये जो रोडों पे गाड़ियां भाग रही है स्कूटरें जो बेताशा भगाते हैं ये कोरोना के बाप हैं, जब ये कल्टी होते हैं तो क्या कोरोना यार, कितने लोग रोजाना यानी कोरोना से मरने वालों की तादाद देखें और कोरोना के अलावा मरने वालों की तादाद देखें, तो जो कोरोना के अलावा जो फोत होते हैं उनकी तादाद अब भी ज्यादा मिलेगी आपको, लेकिन बस वो एक वो तरह तरह की बातें करने के लिए हम लोगों को मौजू मिल गया है, कोरोना से अपना तहफ्फुज किया जाए बेशक, मतलब जो भी मतलब एहतियातें हो सकती है उससे बचने के लिए, कि अब अगर बम पड़ने का खतरा है तो फायरिंग की परवाह मत करो सीना सिपर हो जाओ, ये तो नहीं कहेंगे ना भाई, गोली से भी बचो बम से भी बचो तोप के गोले से भी बचो, तो ये कि कोरोना जो है ना یہ سمجھو کہ وہ ایک گولی ہے جو نکلی ہوئی ہے اب جس کو لگے, دوسرے بم بھی تو پھٹ رہے ہیں, توپ کے گولے بھی تو چل رہے ہیں, طرح طرح کے امراض جو کرونا سے زیادہ خطرناک ہیں. کینسر آپ کیا سمجھتے ہیں, کینسر خطرناک ہے کرونا خطرناک ہے؟ کوئی بھی نہیں کہے گا کینسر کرونا سے کم خطرناک ہے, کرونا کم خطرناک ہے. غالب اکثریت, اکثریت نہیں, غالب اکثریت کرونا کے باوجود زندہ رہ جاتی ہے اور نیگیٹو آ جاتا ہی نہیں آتا, نارمل ہو جاتی نہیں ہوتی. کینسر کے کتنے مریض نارمل آپ نے دیکھے جو نارمل ہو جاتے ہوں, ہوتے ہیں ایک کم, لیکن اس کے سر پہ تلوار لٹکتی ہے یار پتا نہیں کینسر ہوا تھا, ڈاکٹر تو لا علاج بولتے ہیں, کیا ہوگا, ایک خوف زدہ. کرونا سے آدمی بالکل اینٹی باڈی ہو جاتا ہے, پھر بھی مطلب یہ کہ ایک ٹرینڈ بنا ہوا ہے, اتنے کہ کام مل گیا, خوب کمائیاں ہو رہی ہیں, دھندے ہو رہے ہیں, اربوں کروڑوں روپے کمانے والوں نے کما لیا کرونا کے نام پر. میں یہ نہیں کہتا کرونا نہیں ہے یا کرونا سے بچنا نہیں چاہیے, حفاظت کی تدابیر نہیں کرنی چاہیے یا ویکسین نہیں کھانا چاہیے, میں یہ نہیں کہہ رہا. مطلب میں یہ مطلب خما کا اتنا ہوا اس کو بنا دیا کہ آدمی نہ ہو تو نفسیاتی طور پہ ہو جائے کرونا, اس کو خوف کے مارے مر جائے گا مجھے کرونا ہو گیا. وہ جیسے ایک وہ چٹکلا کسی نے بنایا کہ رات کے وقت کچھ دوست گئے قبرستان اور اب آپس میں یہ ہانکنے لگے اپنی, ایک نے کہا کہ وہ درخت ہے سامنے اس پہ جن رہتا ہے کوئی مرد کا بچہ کہ ادھر درخت کے نیچے کیل گاڑ کے آ جائے میں اس کو مرد مانوں. تو ایک شیر خان اٹھا, ماں بدولت کیل گاڑے گا دیکھنا, وہ تو چلا بھائی ہتھوڑی اور کیل لے کر, تو رات گزر گئی اب وہ واپس آیا نہیں. تو یہ مطلب آپ میں تشویش کی, یار کیا بھاگ گیا یا پتہ نہیں واقعی جن نے پکڑ لیا, ہوا کیا اس کو؟ تو دیکھا تو دور جب اجالا ہوا تو گئی ہے دیکھنے کے لیے اس کو اس درخت کے پاس, تو واقعی اس کو جن نے پکڑا ہوا تھا, وہ تو پڑا ہوا تھا, جن پکڑ چکا تھا. اب اور قریب گئے تو پھر جن کی حقیقت کھل گئی, وہ جو ہتھوڑی اور کیل ٹھوکنے گیا تھا نا, گھبراہٹ میں اس نے اپنے قمیض کے دامن میں کیل ٹھوک دی دیا. پھر یہ اٹھا, اٹھا تو اب اٹھ نہیں سکا, کپڑا پھنسا ہوا تھا اس کا, یہ سمجھا کہ واقعی مجھے جن نے پکڑ لیا تو ہائے کر کے اس کا ہارٹ فیل ہو گیا. اس طرح کا یہ چٹکلا کسی نے سمجھانے کے لیے بنایا ہے کہ اگر کسی چیز کو ہم نفسیاتی طور پر اپنے پر مسلط کر لیں گے تو پھر ہو سکتا ہے کہ وہ ہو جائے. جیسے کہ وہ ایک ڈاکٹر کے پاس کوئی گیا مریض کہ مجھے گلاب کے پھول دیکھتے ہی نزلہ ہو جاتا ہے, مجھے الرجی ہے. تو ڈاکٹر نے کچھ بات چیت سے اندازہ لگا لیا اس کا کہ تو وہ کل آنا. تو جب وہ کل آیا تو وہ ڈاکٹر نے کہا کہ آپ ذرا اس کمرے میں تشریف رکھیں, کوئی روم دکھا دیا اس کو, اس روم میں تشریف رکھیں. تو یہ اس روم میں داخل ہوا تو ادھر تو کوئی بھی نہیں تھا, گلاب کے پھول کا ڈھیر تھا. وہ تو ایک دم آکچی آکچی کرتے, ڈاکٹر صاحب مروا دیا آپ نے, میں نے کہا تھا گلاب کے پھولوں سے مجھے الرجی ہے اور آپ نے گلاب کے پھول رکھ دیے, مروا دیا آکچی آ کر کے. وہ اس کی حالت غیر ہونے لگی, ڈاکٹر نے اس کو تسلی دی اور آپ آئیے تو صحیح, آپ گھبرائیں نہیں, میں نے آپ کا علاج کیا ہے, آپ بالکل چلیں, کچھ بھی نہیں ہوگا, میں ہوں نا, آپ چلیں. اس طرح اس کو پھسلا کے زبردستی لے گئے اور وہ پھول اس پہ ڈالے, پکڑو اس کو دیکھو تو کاغذ کے پھول دے, اس کا نزلہ رک گیا. اس نے دل پہ بٹھا لیا تھا گلاب کا پھول, دیکھو نا چھینکو اور کھاسو. تو یہ بھی بعض اوقات ہوتا ہے, بعض اوقات واقعی الرجی بھی ہوتی ہے اور بعض اوقات نفسیاتی اثر بھی ہوتا ہے. اللہ کریم نفسیاتی اثر سے بھی ہم کو بچائے, جھوٹے مائنس نفسیاتی اثر سے, اور ان بیماریوں سے بھی محفوظ رکھے, اور قرآن کرونا سے بھی اللہ پاک ہم کو مطلب ہے کہ بچا اور دنیا سے یا دنیا سے ہی چلا جائے, بس یہ رہے نہیں ہمارے پاس. یعنی کوئی یہ نہ سمجھے میں جو قرآن کرونا کا, ایسے بھی لوگ ہیں جو وجود کا انکار کرتے کرونا کا, تو میں سوچتا ہوں کہ یار دنیا بھر کے ڈاکٹر کا سارے یعنی کہ غلط فہمی ہو گئی ہے, جس کو دیکھو وہ مطلب یعنی کہ کرونا کا مریض بنا ہوا ہے. میرے پاس تو دعاؤں کے اتنے پیغامات آ رہے ہیں جس میں واقعی یعنی کہ وہ گننا مشکل ہو جائے اتنے بعض وقت کرونا کے. ہم نے یہ ترکیب ہماری بریکٹ میں کرونا لکھا ہوتا ہے یعنی 60-70-80 کے لگ بھگ آج کل ڈیلی میرے کو یہ دعائیں کرنی ہوتی ہیں اس طرح کے مریضوں کی جن میں بعض وقت 1/4 کرونا ہوتے ہیں لکھا ہوئے پوری پوری فیملیز کے نام لکھے ہوتے ہیں. بعض وقت کرونا نہیں لکھا ہوتا لیکن اس سے شک پڑتا ہے کہ پوری فیملیز آج کل کرونا کی وجہ سے مطلب ترکیب آؤٹ ہوتی ہے ان کے 4-4, 5-5, 6-6 نام بھی ہوتے ہیں. تو یہ نمبر میں 4-5-6 نام پھر وہ ایک ہی نمبر میں آتے ہیں ہمارے یہاں اس طرح کے مطلب یہ روزانہ میں فجر کے بعد یہ تعزیتیں کبھی 15 کبھی 19 کبھی 25 کبھی 30 اس طرح تقریباً ڈیلی تعزیتیں ہوتی ہیں اور بھی کچھ دعاؤں کے شعبے ہیں. تو یہ مطلب یہ ہوتے ہیں میرے تو کرونا سے فوت شدگان کی تعداد اس میں جو مرنے والے تعزیت والے آتے ہیں نا جیسے یہ آتے ہیں 15 نام سپوز کرو تو ان میں 2-3-4 نام کرونا کے ہوتے ہیں کہ جن کی کرونا کی وجہ سے ڈیتھ ہوئی ہے یہ لکھا ہوتا ہے اس میں یہ ہماری ترکیب ہے معلومات کرتے ہیں. تو سارے نہیں ہوتے اس کا مطلب دوسرے ذرائع سے زیادہ لوگ انتقال کر رہے ہیں لیکن کرونا سے بھی انتقال ہو رہا ہے. تو یوں مطلب ہے کہ سارے ڈاکٹر سارے سائنسدان یعنی کہ 1-2-3 ہو جائیں اور یہ جو سوشل میڈیا پر اپنے فضائل بیان کر رہا ہے اس پر یقین نہیں آتا. اس لیے وہ جب اتنا سارا سارے لاکھوں کروڑوں لوگ مطلب ایک چیز کا نام لے رہے ہوں اور مریض بھی ہمارے سامنے آ رہے ہوں جا رہے ہوں بےچارے وینٹیلیٹر پر بھی آ رہے ہوں فوت بھی ہو رہے ہوں اب پھر بھی کوئی کہے کہ نہیں نہیں کرونا کا وجود نہیں ہے یہ ساری کمائی کے رستے ہیں. کمائی کے رستے تو ہیں لوگوں کے لیکن کرونا نہیں ہے یہ عقل مانتی نہیں ہے کہ یہ اتنے سارے لوگ دھوکہ نہیں کھا سکتے. کوئی تو بات ہوگی کچھ تو ہے اس کا نام کرونا ہے. اس کے علامات بھی بیان کی جاتی ہیں نشانیاں اور کرونا کا مریض اعتراف بھی کرتا ہے ہاں مجھے ہے یہ یوں بھی ہو رہا ہے یوں بھی ہو رہا ہے یوں بھی ہو رہا ہے. تو پھر بھی اب خامہ کا انکار کرنا کہ جب تک میں خود پریکٹیکل نہ کروں اس وقت نہیں مانوں اس وقت تک تو یہ بھی تمنا اچھی نہیں ہے. اللہ کریم سے عافیت کا سوال کرنا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کو کرونا بہت مائنر قسم کا ان کو اثر ہوتا ہے اور یہ گھومتے پھرتے ہیں مطلب ان کو کرونا بٹھاتا نہیں ہے تو یہ باہر اس طرح گھومتے آپ جیسے میڈیکلی طور پر کہا جاتا ہے کہ پھر اس کو چاہیے کہ وہ چلو اس نے خود تو افورڈ کر لیا کرونا کو یا اس کو ایک ہلکا اثر ہوا ہے لیکن اگر یہ اس طرح باہر گھومے گا پھرے گا اور خدا نہ خاصا اس کی وجہ سے اور افیکٹڈ ہوئے تو دوسروں کو بیمار کر دے گا تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی صحت کے ساتھ ساتھ دوسروں کی بھی صحت و عافیت کا خیال رکھے.
بالکل اور بعضوں کو تو پتا بھی نہیں چلتا اب ان بےچاروں کو کیا کرے کرونا ہو جاتا ہے بعد میں اینٹی باڈی ہو جاتی ہے اور یا بعض اوقات یہ کہ پوزیٹو آ بھی جاتا ہے ہوتا کچھ نہیں ہے اس کو اب وہ گھبراہٹ ہوتی ہوگی یہ تو ہوتا ہوگا اگر وہ آ جائے پوزیٹو مجھے کرونا ہے تو گھبراہٹ تو ہوتی ہوگی لیکن یہ کہ وہ پچھاڑ نہیں کھاتا ہوگا بعض ہوتی ہے قوت مدافعت برداشت کر لیتے ہیں. صلو علی الحبیب
صلی اللہ علیہ وسلم.
مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی صلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ خوف خدا عشق مصطفیٰ علم مجھے مزا
ماشاء اللہ،
یہ مدینہ منورہ میں ہے بابا.
سبحان اللہ. حاجی عبد الحبیب پوتی.
جی جی.
صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم انك عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. اللهم انك عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. اللهم انك عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. صلوا علی الحبیب.
بابا جان آپ سے یہ سوال ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کو افطار کی کون سی دعا بتائی تھی؟
سبحان اللہ. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی جب تم رمضان کے مہینے میں روزہ رکھو تو افطار کے بعد یہ پڑھو، اللہم لک صمت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت. ترجمہ، اے اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تجھے پر بھروسہ کیا اور تیرے ہی عطا کردہ رزق سے افطار کیا، تو تمہارے لیے تمام روزے داروں کی مثل اجر لکھا جائے گا اور ان کے ثواب میں بھی کمی نہیں کی جائے گی. اس کے بعد ہو سکے تو مزید دعائیں بھی کیجئے کہ وقت قبول ہے. یہ افطار کرنے کے بعد یہ دعا پڑھنی ہے، اللہم لک صمت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت. پانی کا گھونٹ بھر کے یہ دعا پڑھ لیں یا تین گھونٹ پی لیں، اب پڑھ لیں پھر وہ دعائیں بھی کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
اسلامی بہنوں کی اعتکاف کے جو مسائل آ رہے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی آیا ہے کہ اگر کوئی اسلامی بہن واش روم جائے تو بھائی حاجت کے لیے ساتھی ٹوتھ برش بھی کر لے، کیونکہ نہ کرنے سے منہ میں اسمیل سی ہو جاتی ہے، تو کیا ایسا کر سکتے ہیں؟
وہی نہ کہ اس کے لیے اسپیشل وقت تو دینا پڑے گا. اب میں سمجھ رہا ہوں یہ کیا کہنا چاہتی ہیں، لیکن اس کی وجہ سے کچھ نہ کچھ دیر لگ جائے گی،
جی
جو اضافی ہوگی، اس لیے وہ گھر میں جب کر سکتی ہیں. یا کل بھی عرض کیا تھا کہ بالٹی یا جو بھی اپنا کولر وغیرہ رکھنا ہے تو وہ حمام میں واش روم میں رہ تو سکتا ہے اگر جگہ اتنی ہے، دروازے کے باہر رہے خود کہ جو اس کی فنا وہ بیت مسجد ہے، مسجد بیت ہے، اب وہ ہاتھ لمبا کر کے اس میں ہاتھ دھو لے، برش جو برش وغیرہ کرنا ہے تو اس سے بھی تو کیا تو جا سکتا ہے، اتنا مسئلہ تو نہیں ہے. یا کسی برتن میں بھی کیا جا سکتا ہے، کلی وغیرہ جو بھی کرنا ہے ہاتھ دھونے، اتنا یعنی کہ مسئلہ نہیں ہے جس کے لیے واش روم ہی ضروری ہو.
ایک سوال یہ آیا، منفی سوچ بہت زیادہ آتی ہے جس کی وجہ سے مجھے بہت گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے، اس کا کوئی حل ارشاد فرمائیں؟
وہ سب کے بارے میں بدگمانیاں اور اس طرح ہو سکتا ہوتی ہوں، تو یہ کہ اس کی طرف توجہ نہ دے.
اب اوروں کے بارے میں بھی منفی سوچتا ہے، بعض اوقات اپنے بارے میں بھی سوچتا رہتا ہے کہ مجھے کچھ ہو جائے گا، مجھے اس میں بھی کچھ ہو جائے گا، مجھے اپنے بارے میں بھی وسوسوں کا اور منفی سوچ کا، اپنے گھر والوں کے معاملے میں بھی اور کسی اور کا معاملے میں بھی، پوزیٹو نہیں آتی، مائنس سوچ آتی ہے.
اب وہ اس پر بس ہے کہ خود ہی اس کا علاج کرے اپنے طور پر، اپنے سوچوں کو رکھ مولاتے آس والی بات کہ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. آدمی یعنی کہ ان سوچوں کو آخرت کی طرف منتقل کرے ایمان کے حوالے سے، برے خاتمے کے خوف سے اپنے آپ کو مطلب ہے کہ مزین کرے، اللہ سے ڈرے، برے خاتمے سے ڈرے. اچھا، مدینہ شریف کی یاد اپنے دل میں لائے، حج کا تصور کرے، اور اس طرح کی یعنی کہ سوچوں کو تبدیل کرنا، یہ اس کو کیا بولتے ہیں، ایمالا بولتے ہیں نا، ایکالا بولتے ہیں، ہے اس کے لیے کوئی لفظ ہے میرا خیال ہے، اس کو یعنی کنورٹ کر دے دوسری طرف، اچھی طرف کنورٹ کر دے. تو یہ کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ اسے آپ بہتری محسوس کریں گے. اور وہ سوچنا جیسے ہی سوچ آئے وہ تو اس کو بالکل توجہ ہی ہٹا دیں اس کی طرف سے، وہ تو مصروف کر دیں، یا تو ان سوچوں کی طرف بھیجا جو میں نے ابھی عرض کیا، انشاءاللہ یہ آہستہ آہستہ دور ہو جائیں گی.
بھائی کتاب میں اس طرح کا پڑھا تھا کسی کے بارے میں کہ وہ یہ بات کہنا اپنے کو شروع کر دے، اللہ سب بہتر فرمائے گا، اللہ سب بہتر فرمائے گا، اللہ سب بہتر فرمائے گا، اللہ اچھا کرے گا، اللہ اچھا کرے گا، تو اس سے اس کی سوچ میں بہتری آنا شروع ہوگی
انشاءاللہ. بات تو اچھی ہے
جی. یہ سوال آیا، لوگ نقلی دانت لگواتے ہیں جو اتر بھی جاتے ہیں اور دوبارہ لگ بھی جاتے ہیں، تو کیا ان کی نماز ہو جاتی ہے؟
یعنی اگر وہ نکل آتے ہیں، بعض نکل آتے ہیں، دانے پوری پوری نکل آتی ہیں، تب تو غسل میں بھی اتارنا ہوگا اور وضو میں بھی سنت اسی صورت میں ادا ہوگی کہ اتار کر اس میں کلی کریں، واپس لگ جائیں گے. اور جو فکس ہوتے ہیں نکلتے ہی نہیں ہیں، تو پھر وہ وضو اور غسل میں وہ اس کو معافی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. اچھا، اب جس کے نکل جاتے ہیں پھر بھی اس نے وضو میں نہیں نکالا، غسل نہیں ہے اس پر، وضو ہے نماز کے لیے، تو یہ سنت موقعہ اس کی چھوٹے گی وضو کی. لیکن یہ کہ نماز نہیں ہوگی، یہاں یہ جملہ نہیں آئے گا، نماز ہو جائے گی.
ناک بند ہونے کی وجہ سے روزے کی حالت میں ناک پر وکس یعنی بام وغیرہ اس طرح کو لگا سکتے ہیں؟
جی ہاں، وہ کوئی حرج نہیں ہے.
سات نمبروں میں کیا حکمت ہے؟ سات آسمان، سات زمین، دوزک کے سات دروازے، اس میں جو لکھا ہے ہفتے کے سات روز.
امام علیہ سنت نے ارشاد فرمایا اس حوالے سے کہ سات کے حرف کے اندر ایک تاثیر موجود ہے، جیسے اجوا کھجور ساتھ کھائی جائیں صبح تو اسے اس دن زہر اور جادو سے نقصان نہیں پہنچے. اسی طرح جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب آخر
جادو اثر نہیں کرے گا، سات اجوا کھجور
جادو اثر نہیں کرے گا،
ہے نا؟ مجھے یاد پڑتا جادو کا لکھا ہے، دے پڑھ لیے
جی. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار آخری عمر میں، جب یعنی آخری جو وقت تھا اس وقت جو آپ کا بیمار ہونا تھا، تو اس میں آپ نے سات ایسی مشکیں جن کا منہ نہ کھولا گیا ہو اس کے پانی اپنے اوپر ڈالنے کا حکم ارشاد فرمایا. تو اسی لیے عادت نے فرمایا کہ سات کا جو عدد ہے اس کے اندر ایک تاثیر موجود ہے، اس لیے سات حکمت والا جو ہے وہ عدد ہے.
بسم اللہ، سات حروف، سات عدد یہاں بھی ہے، بسم اللہ اتنا. المدینہ سات حروف، چل مدینہ اس میں بھی سات حروف.
میرے لیے سنت سے میرا یہ سوال ہے کہ بدگمانی کیا چیز ہے، کیا ہمیں کرنی چاہیے، یہ اس کی پہچان کس طرح سے حاصل ہو، شرعی رہنمائی فرما دے.
کسی کے بارے میں برا خیال جمع لینا، یہ جیسے اس کے پاس کوئی مال ہے تو اب یہ خیال جمع لینا گیا، اور یہ اس کے پاس کہاں سے آ گیا، چوری کر لی ہوگی، یا اس نے اچھے کپڑے پہنے، اب یار یہ مطلب کنگلا آدمی، جتنے عمدہ کپڑے کسی سے مانگ لیے ہوں گے، تو اس طرح کے خیالات آدمی کو آتے ہیں، تو ان کو مطلب جمع لینا، آ جاتے ہیں اس کو فوراً ٹال دے. تو اب جمع لینا یہ، پھر اس کو کسی سے شیئر بھی کر لینا، یہ بدگمانی، پھر غیبت بھی ہو جائے گی، بلکہ تہمت کی صورت بھی اس میں بن سکتی ہے. یہ مطلب یعنی کہ کسی کے بارے میں، تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کسی بھی مسلمان کے عمل سے مطلب یعنی کہ اچھا گمان نکالنا، اچھے گمان پر اس کو حمل کرنا، اچھا گمان اس کے بارے میں قائم کرنا، یہ واجب ہے. بدگمانی حرام ہے. تو ہمارے یہاں بدگمانی کی وجہ سے بہت سارے مسائل، گھر کے گھر تباہ ہو جاتے ہیں. یہ کسی کے ساتھ چل رہی ہے، اب وہ فون پر اپنے بھلے سگے بھائی سے بات کر رہی ہے، تو اپنے آشنا سے بات کر رہی ہے، نے خود اپنے کانوں سے سنا، بڑے مسکرا مسکرا کر ہنس ہنس کے بات کر رہی تھی. ارے بھائی سگے بھائی کے سامنے ہنسیں گی نہیں تو کیا کریں گے؟ بل فرض دینے کے، اور دیکھنے والے نے یا ساس نے بول دیا بیٹے کو یہ ہنس ہنس کے تین چار دن سے دیکھ رہی ہوں بات کر رہی ہے کسی کے ساتھ، اس کا ترکیب رکھنے سے نہیں ہے، ون ٹو تھری کر دے. اس نے کر دیا جوش میں آ کے ون ٹو تھری، پھر وہ پتا چلا کہ یہ تو سگے بھائی سے لگی رہتی تھی، بھائی بہنوں کی محبت بہت تھی. اب کیا ہوا؟ بدگمانی نے تباہ کر دیا نا گھر. ایک مثال میں آپ کو دی، اس طرح ہوتا ہوگا. اس طرح وہ شوہر جو ہے وہ کسی سے بات چیت کرتا ہوگا، اپنی بہن سے یا مطلب کسی محرم سے، وہ دیکھ لیتی ہوگی سن لیتی ہوگی دور دور سے، پھر یہ کہ وہی بدگمانی کہ لگتا ہے کسی اور سے اس کا دل لگ گیا. میں اب یہ بہت مظلومہ بن جاتی ہے، میں کیا میں بولے گی تو پھر مرچ مسالہ اور لگے گا، مت جا بیٹھی رہے، ہم کھلانے کے لیے تیار ہیں تم کو. پھر اس نے پرچہ بھیج دیا کہ نہیں آنا تھا، پھر وہیں رہے امی کے پاس رہے. تو یہ کہ بدگمانی گھر تباہ کر دیتی ہے، جانے برباد کر دیتی ہے، اور نہ جانے کیا کیا کر دیتی ہے. وہ اسی طرح کا ایک واقعہ چغل خور غلام کا بھی ہے نا، کیمیا سعادت اور احیاء العلوم میں.
جی ہاں صحیح یاد آیا آپ،
ہے نا. یہ غلام ویسے بہت اچھا تھا، دیگر خوبیاں، لیکن ایک تھا کہ بس یہ تھوڑا ادھر کی ادھر کرتا، چغل خور ہے. تو اس نے خرید لیا کہ ہم بھی تو گناہ گار ہیں، باقی اور خوبیاں ہیں، محنتی ہے، سب کچھ ہے. تو وہ چغل خوری اس کی مجبوری تھی، اس کی عادت تھی. آخر کار اس نے وہ ترکیب کری لی، اور اس کو اس کے شوہر کو اس نے کان بھرے کہ یہ کسی اور کے ساتھ اس کی ترکیب ہے، تو مان، اور یہ تجھے قتل کرنا چاہتی ہے. اس نے مطلب یعنی کہ بولا ہے، بولتا ہوں آج رات اس نے پلاننگ کر لی ہے، اس لیے تمہاری جان بچانا چاہتا ہوں. اچھا یہ پھر اس کو یا پہلے اس کو اس نے چڑھایا کہ یہ تیرا شوہر کسی اور کے ساتھ ترکیب ہے اس کی؟
پہلے شوہر کو چڑھایا،
پہلے شوہر کو چڑھایا پھر بیوی کو.
پہلے شوہر کو چڑھایا تو وہ شوہر کے ساتھ اس کی بیوی کا نہیں، پہلے بیوی کو چڑھایا تھا. آپ نے صحیح کہا،
پہلے بیوی کہ یہ مطلب یعنی کہ تجھے پسند نہیں کرتا، اور یہ مطلب کسی اور سے اس کی ترکیب ہے، اور یہ تجھے بہت جلد ہو سکتا ہے کہ ون ٹو تھری کر دے. وہ اس نے گھبرا کر بولا مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو بولا میں تھوڑے عملیات بھی جانتا ہوں، گیا تو کسی طرح بھی اس کی داڑھی کے چند بال مجھے وہ تازے تازے کاٹ کر مجھے میرے حوالے کر دے. تو میں مطلب یہ کہ وہ اس پر کوئی منتر جنتر کروں گا تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اس بیچاری اس کی باتوں میں آ گئی، اس نے اس ترا لیا جب، اور اس کو چڑھا دیا تھا شوہر کو کہ آپ خالی سونا نہیں آ ورنہ آج تو ذبح ہو جائے گا. آنکھیں تو خوف کے مرض میں نیند آ جائے گی، آنکھیں بند کر کے پڑے رہنا دیکھ کیا ہوتا ہے. تو وہ مطلب جب دیکھا اس نے خراٹے کی آواز، شوہر نے وہ ایکشن کیا سونے کا، تو یہ سمجھ گئے کہ سو رہا ہے. اب یہ اٹھی چپکے چپکے اس طرح لیا اور داڑھی پکڑ کر اس طرح پر جیسے رکھنے لگی تو اس نے ہاتھ پکڑ لیا. اچھا تو مجھے ذبح کرنا چاہتی ہے؟ اب نارے کو تو رنگے ہاتھوں پکڑی گئی تھی، بیچاری ذبح کرنے والی نہیں تھی، یہ خالی بال کاٹنے والی تھی، لیکن اب وہ کون مانے اس کی؟ جو بھی پھر آگے چل کر جو نتیجہ، گھر برباد ہو گیا اور پتہ نہیں اور کیا کیا ہوا. تو یہ اب ہو سکتا ہے کوئی یہ سمجھانے کے لیے قصہ ہو. امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے یہ اس طرح کے قصے بعض اوقات من گھڑت بھی ہوتے ہیں، جو سمجھانے کے لیے کہ یوں بھی گھر برباد ہوتے ہیں اور خاندان کے خاندان اس طرح تباہ ہو جاتے ہیں.
اس میں یہی لکھا ہوا تھا کہ شوہر نے جو نا اسی وقت بیوی کا گلا کاٹ دیا.
اچھا گلے قتل کر دیا،
قتل کر دیا. پھر شوہر
بیوی والے آ گئے،
پھر شوہر کو بیوی والوں نے قتل کر دیا.
پھر دونوں فریقین میں
جی جنگ
چھڑی اور لاشوں کے دیر لگے. اللہ اللہ, یہ بدگمانی بہت خراب ہے, چغل خوری بہت خراب ہے, غیبت بہت خراب ہے. ہمارا معاشرہ اسی وجہ سے سمجھو تباہ ہوا پڑا ہے. کوئی کسی کا احترام نہیں کرتا. عام طور پہ سامنے بولتے ہیں آئیے ماشاءاللہ, او ہو ہو ہو, بڑے دنوں کے بعد نظر آئے. اور دل میں ہوتا ہے کہ یار یہ کہاں ٹپک پڑا, میرے کو بہت ضروری جانا تھا, ابھی آ گیا. لو اب جائے گا بھی نہیں, اب چائے کی صلاح بھی کرنی ہے اس کو, چائے پئیں گے. آپ محبت سے دعوت دے رہے ہیں, ضرور پئیں گے. اب یار کہاں, یار اب کہاں یار, اس کو چائے کا بول دیا, خالی پانی پلا کے رکھا دیتا, اب وہ گرما گرم چائے جب ٹھنڈی ہوگی تب تک ہی بیٹھا رہے گا. ہمارے یہاں یہ ہے, یہ جنرل بات کر رہا ہوں. اس طرح یہ اظہار ہوتا ہے, بہت مسکراتے ہنستے, منہ سے پر تپاک استقبال ہوتا ہے اور اندر بہت خرابی ہوتی ہے. امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ گوشہ نشین ہو گئے تھے, تو حضرت داؤد طائی رحمت اللہ علیہ نے عرض کیا کہ حضور آپ آلے رسول ہیں, امام ہیں, اور آپ اگر اس طرح گوشہ نشینی اختیار کر لیں گے تو امت کہاں جائے گی. تو آپ نے فرمایا کہ حالات بہت بگڑ چکے ہیں اور لوگ آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور محبت کا اظہار بھی کرتے ہیں, لیکن ان کے دلوں میں عداوت کے بچھو بھرے, دشمنیوں کے بچھو بھرے ہیں. اس طرح کی یہ شعر عربی انہوں نے سنایا. اس طرح کا واقعہ تذکرۃ الاولیاء میں نے پڑھا تھا, امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت میں. تو ہے مطلب واقعی بہت بری حالت ہے. اخلاص, خلوص, میل ملاپ وہ درست انداز میں ہے, ایسا نہیں کہ نہیں ہے, لیکن حالات جیسے بھی ہیں سامعین سمجھتے ہوں گے میں کیا کہنا چاہتا ہوں.
اس کیفیت کا ایک ریورس بھی تو ہے کہ واقعی کسی کا آنا بالکل بے موقع تھا, جانا تھا اور ہے, آزمائش تو ہو گئی ہے, لیکن اب کیا, اب آ تو گیا ایک آدمی, تو اسے کیا رسپونڈ نہ کیا جائے, اس کو مسکرا کر منہ نہ دیا جائے. کہ اس کا آنا گرا گزرا ہے یار, جیسے سونے کا ٹائم تھا, جانے کا ٹائم تھا, کوئی بھی آزمائش تھی, پریشانی تھی, اب آ گیا تو گھر میں بھی آواز آئے گی وہ اب کیا کرے, آ گیا. اب اس کو مسکرا کر منہ دینا, اس کی ایک مہمان نوازی کے طور پر کرنا, دل میں یہ ہو رہا ہے کہ یار جلدی چلا جائے, کیونکہ میرے کو جانا, اس کو بول بھی نہیں سکتا کہ میرے کو جانا ہے. اس کو جب ہم اس کو مسکرا کر منہ دیں گے, اخلاق کا اظہار کریں گے, تو کیا یہ بھی اچھا, پھر تھوڑا سا کم کریں گے, کیا کہ یار دھدا کریں گے زیادہ بیٹھ جائے گا, تو تھوڑا سا کم کریں گے تو کہ یہ بھی اسی میں آئے گا.
انما الاعمال بالنیات, اس میں اگر اللہ کی رضا کے لیے اس کا دل نہ ٹوٹے, اس کے لیے کر رہا ہے تو سمجھ میں تو آتا ہے ایسا کرنا, کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے. لیکن یہ بھی بہت دنوں کے بعد آئے, بڑا انتظار تھا آپ کا, اچھا ہوا آپ آ گئے,
آئیے.
اس طرح کے جملے, محتاط جملے بندہ بولے, آئیے ماشاءاللہ, تشریف رکھیے. یہ کیا گھڑی دیکھے ذرا,
ایک مشورہ دے بابا,
گھڑی دیکھنا بھی ہوتا ہے کہ تھوڑا لگتا جلدی ہے اس کو.
میں تھوڑا یہ آپ سے مشورہ لینا چاہ رہا تھا, واقعی کوئی اس طرح کا آزمائش آ گئی ہے, کوئی آ گیا ہے گھر میں یا کہیں بھی, مطلب ہم بیٹھے ہیں دفتر میں بیٹھے ہیں, آ گیا اور مطلب نہیں وہ جلدی جائے, اب اس اب کہا ایسا کیا کرے کہ وہ جلدی چلا بھی جائے اور تھوڑا مان بھرم بھی رہ جائے اور
پاؤں بھی اس کے بھاری نہ ہو,
دل آزاری بھی اس کی مطلب نہ ہو. یہ آزمائشیں کئیوں کے ساتھ شاید آتی ہوں گی, کیونکہ لوگ عموماً اطلاع دے کر نہیں آتے. ایک تعداد ہے جو بالکل آ کر گھنٹی بجا کر بولتے ہیں, بس دل کیا تھا میں آ گیا آپ کے گھر پر, وہ پیچھے پتا چلتا کہ بیوی بچے بھی ساتھ ہیں. تو ایسا کیا کرے کہ کام بھی ہو جائے اور اس کا دل بھی نہ ٹوٹے, کو مشورہ دیں.
اب یہ کیا ہے, وہ آپ بولیں گے ٹائم لے, اب جس کے پاس وہ اتنی مصروفیت ہو اور وہ ٹائم دینے سے ہی کتراتا ہو, کب کیا کرے, ایک پھر سوال پیدا ہوتا ہے.
تو اس کے یہاں تو اور زیادہ احتیاط کرنی چاہیے کہ نہیں,
جیسے اب میں تو اگر فارغ ہوتا ہوں, اتنا مصروف نہیں ہوں, لوگ ٹائم مانگتے رہتے ہیں, میں دینے سے کتراتا ہوں, میں ٹائم مانگوں دوں گا نہیں, آئیں گے تو پھر تو یہ پتہ نہیں کیا ذہن بنا کے آئیں گے کہ ہماری تو خوب آؤ بھگت ہوگی, انہیں کیا قیام ہوگا اور کام بھی ہوگا اور بڑا یہ, تو میں تو مارا جاؤں نا یار, سے میں حتی الامکان یہ بھی نہیں بولتا یار بڑے دنوں سے ملاقات نہیں ہوئی, کم بولتا ہوں. جب کسی سے ملنا ہوتا تو بول دیتا ہوں کہ واقعی ایسا لگتا ہے کہ یار اس سے ملا جائے. وہ ایک نادر صورت ہے, جنرلی بڑے دنوں کے بعد ملے یار میں تو آپ کو یاد کر رہا تھا اور بہت اچھا وہ آپ مل گئے, یار آیا کرو. آخری جملہ نے بھلے سچ ہے جو کچھ ہے میں نے کہا, آیا کرو بولتے ہوئے مجھے ایک سے ایک بار سوچنا پڑے گا, یہ تو آگے کھڑا ہو جائے گا. کہاں سمجھوں گا اس کو. تو یہ ہے مطلب مشکلات تو ہیں. آپ کو پتا ہے میرے سے کتنے لوگ ہیں کہاں کہاں سے, دیگر شہروں سے, دیگر بازو کا ملکوں سے.
کورونا کے بعد جو ڈیمانڈ بڑھی ہوئی ہے نا, میں آپ کو اس کا بیان,
کورونا کا اسپیڈ بریکر بھی لگا ہوا ہے بےچارے,
سوا سال سے اوپر ہو گیا, مگر ایک ایک فرد سے لے کر شعبے اور تعداد تک سب مطلب یہ سمجھے کہ ان کے کورونا ختم کرنے کی دعا میں بھی ایک تاثیر لگتا ہے کہ ہوتی ہوگی کہ یار جلدی ختم ہو اور ہمارا یہ راستہ کھلے ہے. بڑی تعداد
اب ایک مطلب ایج فیکٹر بھی آپ کے سامنے, لوگ مشورہ بھی یہی دیتے ہیں اور واقعی
احتیاط
کو زیادہ احتیاط.
اچھا جس سے بھی یہ بات کی نا احتیاط کی, اس نے وہ ایسا نہیں کہا کہ کیا ضرورت تھی, نہیں بالکل تائید کی ہے. یہ بات تو ہے کہ نہیں یار یہ ہے تو اچھا,
مخالفت سنی نہیں ہے
نا الحمدللہ ابھی.
لیکن یہ کہ میں خود اس سے تنگ ہوں کہ یار بہت یعنی کئی کام رک گئے ہیں اس طرح کے, جو ظاہر دین دنیا کے مفید ہوتے ہیں. پھر ایک آدمی کو ریلیکس بھی چاہیے کہ آدمی گھٹ گھٹ کے مر جائے.
میرا خیال
سمجھتے ہیں اس کو تو مزہ پڑا ہوگا.
میرا خیال ہے شاید سوا سال میں اگر یہ دیکھا جائے گا کس کا آئسولیشن سب سے زیادہ, تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید
لسٹ بنے تو یوں کسی کونے میں میرا نام آ جائے,
اوپر جائے گا. اتنا بہت مشکل ہے,
فرسٹ آ جائے.
یہ ضبط مشکل ہے جو اب ہوا ہے. یعنی یہ واقعی صحیح کہہ رہے ہیں کہ آپ سے نہ ملنے والوں کے لیے آزمائش تو ہے, لیکن جو اس وقت آزمائش سے آپ گزر رہے ہو گے وہ اپنی جگہ پر ہے.
میرا ایسا نہیں ہے کہ نعوذ باللہ میرا ٹائم پاس نہیں ہوتا.
استغفر
اللہ. میرا الحمدللہ میری یہی ہے کہ میرا ٹائم تو پکڑا نہیں جاتا, میرے پاس کام اتنا ہے.
پتہ آپ کا فائدہ,
لیکن پھر بھی انسان جی تو کرتا ہے نا یار.
اب آپ کا فائدہ کیا ہے, آپ
اس ٹائم بھائیوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں اٹھتے ہیں, تھوڑا اس سے سکون ملتا ہے.
آپ سے جب کوئی ٹائم مانگتا ہے نا, بعض وقت آپ کو یوں فائدہ ہو جاتا ہوگا کہ آپ کو یہ کہتا ہے اگر آپ کے پاس کچھ ٹائم ہو تو مجھے ضرور دیجیے گا. وہ کنڈیشن ہی ایسی لگا رہا ہے کہ آپ فارغ ہو تو ذرا مجھے بلا لیجیے گا. تو آپ کا تو کام ہو گیا نا, بچا اپنا فارغ نہ بلائیں گے. آپ نے تو کہا ہی تب تک کہ فارغ ہو تو بلا لیجیے گا.
کام تو ہر وقت ہوتا ہے, کم از کم سانس لینے کا کام تو ہوتا ہی ہے, اس سے آدمی فارغ ہو ہی نہیں سکتا.
تو یہ آپ نے مجھے ارشاد بھی فرمایا کہ اگر ایسا کوئی شخص آ جائے اس طرح, کسی کے گھر میں آ جائے, عام آدمی کے گھر میں آ جائے, اسپتال جانا ہے یا کسی اور کام جائے, کہیں بھی نہیں جا رہا, بیوی بچے بالکل تیار ہے, بڑے عرصے کے بعد چلو کوئی بنا ہے کہ چلو جائیں گے اس کی ماں کے گھر جانا ہے, وہاں پر اس کا کھانا ہے یا جو بھی تھا, اب وہ کہے کیسے یار کہ آپ جائیں نا مجھے جانا ہے, یا آپ بے وقت آ گئے, ایسے کوئی راستہ بتائے کہ اس کا دل نہ ٹوٹے. اور
بڑے آدمی ہوتے ہیں نا, بڑے آدمی یہ جانے والا بھی سر کہہ کر جس سے بات کرتا ہے, وہ کہہ دیتے اتنا پرابلم نہیں ہوتا کہ آپ آئے ماشاء اللہ, لیکن میں نے ٹائم دیا ہوا ہے یہ کہیے, تو ذرا مختصر کیجیے گا تو انشاءاللہ پھر میں مجھے نکلنا ہے. اگر نکلنا ہو تو
درست,
یا کوئی بھی ایسی مصروف, تو وہ بڑے آدمی کا جو سر سر کہہ کر گیا نا, جھک کر اپنے کام کروانے لے, وہ غالباً فیل نہیں کرے گا. اسی طرح مذہبی طور پر بھی کوئی بڑا آدمی ہوگا اور وہ مطلب اچھے انداز میں گفتگو کرے گا تو شاید اتنا برا نہیں لگے گا. مفتی صاحب ہیں تو وہ بولیں گا, بول سکتے ہیں کہ میرے کچھ فتوے لکھنے, اس میں اکا دکا تو ایسے بھی ہے کہ جو بہت ضروری ہے. جی فرمائیے کیا مسئلہ آپ کا, تو وہ سمجھدار ہو سمجھ جائے گا. ہاں مفتی صاحب ہو یا کوئی سر ہو جس کو سر کہا جاتا ہے, اگر ڈانٹیں گے جھاڑیں گے تو ظاہر ہے کہ پھر تو برا لگے گا.
بات آپ نے
یہ نہ کرا,
بات اتنی خوبصورت کی کہ اس نے اپنا مسئلہ اور اپنی مجبوری بتا کر یہ جو جملہ کہا نا, جی فرمائیے,
منہ نہ چڑھا.
اگر وہ سمجھدار ہے تو سمجھ جائے گا یار یا تو میں نیکسٹ آ جاؤں یا بہت بہت مختصر کر کے میں نکل جاؤں, ورنہ تو یہ یہ ہے.
منہ نہ چڑھائے, منہ بگاڑیں گے منہ چڑھائیں گے تو اس کو برا لگے گا, سمجھ جائے گا یہ میرے سے بیزار ہے, آئندہ وہ پھر آپ سے دور ہو جائے گا. خصوصاً مذہبی لوگوں کو بہت بچنے کی ضرورت ہے ان حرکتوں سے، اس سے آدمی ٹھک کر کے ٹوٹ جائے گا اور کوئی بحث نہیں، اس کی پوری نسلیں تباہ ہو جائیں. نازک دور ہے، چاروں طرف ٹھیے لگے ہوئے ہیں. ادھر سے اگر آپ نے ذرا بھی اس کو نظر انداز کیا، کوئی اور اس میں ہاتھ رکھ دے گا تو یہ بےچارا گمراہ ہو جائے گا، خطرہ. تو اس لیے مذہبی لوگوں کا یہاں زیادہ ہے، نا کہ صحیح بات ہے کہ ہم لوگوں کو تو یہ انداز اختیار کرنا چاہیے. میں اپنے لیے بولوں نا، یہ کوئی بھی ملے نا تو ہم ایسے انداز میں ملے مسکرا کر ماشاء اللہ کیا بات ہے کر کے، کہ اس کو یوں لگے کہ یار میرے ملنے سے اس کو خوشی بہت ہوئی ہے. اچھا، اور وہ ان کو یوں ہو جائے کہ مجھے بہت چاہتے ہیں، یہ انداز ہونا چاہیے مذہبی لوگوں کا. ہے نہیں ہے وہ ایک الگ بات ہے، ہونا چاہیے. جیسے اب رکن شورا، ہمارا رکن شورا جو ہوتا ہے نا، یہ بہت اہم شخصیت ہوتا ہے مذہبی اعتبار سے، ان سے ہزاروں لاکھوں کی امیدیں وابستہ ہوتی ہیں. مثلا ان کو یہ ہونا چاہیے انداز ان کا. اسی طرح ریجن ذمہ دار، کابینہ جن کے پاس ہوتی ہے، یا جو بھی اپنے ذمہ دار اسلامی بھائی ہوتے ہیں، وہ اپنے اپنے منصب کے مطابق ان کو ایسا ہونا چاہیے کہ یہ اس طرح ملے کہ ملنے والے کو یوں لگے کہ یہ مجھ سے مل کر بور نہیں ہوئے، ان کو خوشی ہوئی ہے. اور یہ دیگر مذہبی شعبے ہیں، اب وہ چاہے پیر صاحب ہوں کوئی، چاہے عالم صاحب ہوں، چاہے کوئی مفتی صاحب ہوں، وہ بھی اگر یہ کریں گے نا جو میں نے عرض کیا، انشاءاللہ دین کا کام بہت بڑھے گا. اور اگر ہم کسی کو نظر انداز کریں گے یا آپ اس سے بات کر رہے ہیں اور ادھر دیکھ رہے ہیں تو بیزار ہو رہے ہیں، تو بار بار گھڑی دیکھ رہے ہیں، تو یا ہم لوگوں کیا، ہم لوگ عادی ہو جاتے ہیں. اب لوگ مل رہے ہیں تو یوں خالی دے دیتے ہیں ہم لوگ کیا اس سے، نہیں ہاتھ نہیں، میں جنرل بات کر رہا ہوں، یوں خالی پکڑا دیتے ہیں ہاتھ اور وہ پھولا ہوا ہوتا ہے. اگر سیٹ کبھی نہیں ہوگا، ہاتھ چومے گا سیٹ نہیں ہوگا، یعنی اس کے دل میں عقیدت بڑھے گی نہیں، محبت بڑھے گی نہیں. اور آپ مسکرا کر ملے، اگر کوئی مذہبی شخص مسکرا کر ملے، یہ الحمدللہ ہماری مطلب ہے کہ یوں کہہ سکتا ہوں ہم کو مطلب گھٹی میں ملی ہے یہ نعمت بچپن سے، الحمدللہ یوں کہیے یا جب سے ہوش آیا میں قدرتی طور پر اپنے آپ کو ملنسار پایا. یہ حاجی عبید رضا، یہ اس سے ملنسار کے ایک بالکل یعنی کہ اسی طرح کا دوست کیا مطلب، ایک نوجوان آیا تھا میرے پاس یوں بالکل مطلب بہت سیریس، ویری سیریس، مگر آیا تھا ملنے کے لیے. تو حاجی عبید رضا چھوٹے سے تھے اس وقت، ان سمجھ تھے. تو یہ اب وہ حالانکہ وہ بےچارا بولے کچھ نہیں، ہاں بالکل یعنی کہ نہ اس کو پیسے دو تو بھی نہ مسکرائے، ایسا یعنی مبالغہ کر رہا ہوں، ایسا بےچارا. تو وہ جو حاجی رضا نے تو اس کے ہاتھ رکھا کندھے پہ، چکی گھومنے لگے اس کے، یار اس کو بولنا پڑا، میں نے تو ایسا بچہ نہیں دیکھا یار، یہ ایسا پری ہو گیا مجھ سے. تو یہ مطلب یہ ہونا چاہیے. اگر یہ سن رہا ہوگا، زندہ ہوگا، سن رہا ہوگا، برسوں سے کوئی اطلاع نہیں ہے مجھے، تو یہ دل میں مسکرا رہا ہوگا کہ یار تم میری حکایت ہو رہی ہے. تو یہ کہ مسکرانا چاہیے، اچھی طرح ملنا چاہیے یار، پیسہ نہیں دے سکتے، کوئی گفٹ نہیں دے سکتے، مسکراہٹ تو دے دو یار، اس کو کیا یاد کرے گا. یعنی یہ تو میں کہہ رہا ہوں، اسے ہم احسان نہیں کر رہے، سنت کی نیتوں کی ثواب ملے گا، مسکرانا سنت ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام ہی متبسم تھا، ہے متبسم ایک آپ کا نام، مسکرانے والا، متبسم کے معنی ہے. تو متبسم کی پیروی کرنی چاہیے. سارے اہل علم جو ہیں، خاص کر جن کی طرف لوگ رجوع کرتے ہیں دین سیکھنے کا، جن کے دل میں عقیدت، سارے امام صاحبان، سارے مؤذن صاحبان، خطیب صاحبان اور خادم صاحبان جو بھی ہیں، اگر یہ اگر کسی میں کمی ہے تو اس کو دور کرنا چاہیے. انشاءاللہ آپ کے ذریعے دین کو بہت تقویت ملے گی، بہت کام ہوگا. دنیاوی طور پر بھی لوگ کرتے ہیں نا، اب بیپاری ہے، یہ مسکراتا ہی ہے نا، آؤ بھگت کرتے ہیں، چائے پلاتے ہیں، بوتل پلاتے ہیں، اور کپڑے والے خاص کر تھان کے تھان ڈھیر کر دیتے ہیں کہ آدمی شرمندہ ہو، یہ نہیں نہیں کھولو مت، نہیں نہیں دیکھو دیکھو، یہ کر کے پورا کھول دے گا کہ یار کہیں تو پھنسے، یہ یہی مروبت میں پھنس جائے گا، اس لیے کان کھلوا دیا میں نے، اب بولوں گا مجھے نہیں چاہیے، یہ کہیں تال اٹھا کے مارا نہیں میرے کو، تو گھبراہٹ میں ہی کوئی دو چار گز لے لے آدمی، ویسے ترکیب کرتے ہوں، وہ بوتل منگا دی، چائے منگا دیا، بیٹھا ہوا ہے، سمجھے، کینچی تیز رکھی ہے، کہ جیسے یہ لے تو اس کو چائے بوتل ساری وصول تو اسی سے کریں گے، گاہک سے، سمجھے، تو یہ اس طرح یہ گاہک کو مزہ لیتے ہیں، میٹھا میٹھا بول کے، اور جب کوئی بات ناگوار گزری تو کہ یہ نہیں لے گا، بالکل کڑکا ہے، آپ جا سکتے ہیں، وہ بگا دیں گے اس کو، تو یہ نقلی اخلاق ہوتا ہے، تاجروں کا جنرل بات کر رہا ہوں میں، سب کا نہیں کہہ رہا، لیکن سب سمجھتے ہیں، دنیا دیکھی بھالی ہے،
جو یہ سمجھتا ہو کہ مسکراتا رہوں گا، جس کو تبسم بھی اس طرح مدد کرتا رہوں گا، تو ایسے طرح وقار سنجیدہ، اور ہم
ضرورت پڑتی ہے سنجیدہ رہنے کی، ضرورت پڑتی ہے،
نہیں وہ اس کا یہ ذہن بنا ہوا کہ یہ مطلب اس سے جو نا وقار یوں
نہیں، یہ ٹھیک ہے، اب وقار بھائی بنے رہے اور کیا، ہم نے تو مسکرانے میں الحمدللہ لاکھوں کروڑوں کو اپنے قریب ہوتا دیکھا ہے الحمدللہ، اگر یہ یوں ہوتا نا تو میں شاید اتنا ٹوپک یہ چلتا بھی نہیں ابھی الحمدللہ، یہ آپ مسکرانا سیکھ لیں، مسکرا کر لوگوں سے ملیں، اور کچھ بھی نہ دیں ان کو، آپ دیکھنا لوگ تعویذ مانگتے وظیفہ مانگتے، کتابوں میں لکھے ہوتے ہیں وظیفے کہ وہ تسخیر خلائق یا تسخیر القلوب، دلوں کو مائل کریں، وظیفے یہ سب وظیفوں کا وظیفہ ہے مسکراہٹ، تسخیر قلوب آٹومیٹک ہو جائے گا، لیکن اس لیے مت مسکرانا کہ لوگ میرے دیوانے ہو جائیں، سنت سمجھ کر مسکرانا، باقی خیر ہے انشاءاللہ اللہ کی رضا کے لیے، جو بھی ہم قریب کرنے کے لیے بھی ہو تو نیت یہ ہو کہ میں اس کو نیکی کی دعوت دوں گا، قریب آئے گا تو میری سنے گا، بے نمازی ہے تو نمازی بن جائے گا، سنتوں کا پابند بن جائے گا، مدنی قافلے کا مسافر بن جائے گا، نیک اعمال پر عمل کرنے والا بن جائے گا انشاءاللہ، صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد،
اللہ امیر علیہ سنت نے سات اذان کے بارے میں جو ارشاد فرمایا، ہم لوگ یہاں پہ ایسے ہی وبا پھیلا ہوا تھا اور ہم لوگ نے سات اذان دیے، سورہ یاسین شریف پڑھ کر ہر مبین پر ایک اذان، سات مبین پر سات اذان، اللہ کے فضل و کرم سے وبا جو آیا ہوا تھا وہ ختم ہو گیا،
کہاں سے کون سی وبا؟
یہ وہی ہے مطلب
ابھی آپ نے جو ذکر کیا،
مبارکپور شریف
جی 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 جی
سے آیا یہ پیغام،
جی جی وہ کہہ رہے ہیں کہ سورہ یاسین شریف جنہوں وہ علمناہ الشعر وما ینبغی لہ، وہاں جو مبین کا لفظ ہے یہاں تک سورہ یاسین شریف پڑھتے پھر سات اذان دیتے، اس طرح سات دفعہ
پھر اذان دیتے،
جی
ایک اذان دیتے، ہاں سات مبین ہے شاید،
جی
سورہ یاسین میں یہ ہر مبین پر اذان دیتے تھے،
جی جی
مگر وہ جو لکھا ہوا ہے اس میں یہ نہیں ہے، یہ تو بہت پرانی بات ہے، حضرت حافظ ملت رحمت اللہ علیہ کے وصال کو تو بہت سال ہو گئے،
یہ کہہ رہے ہیں وبا بھی چلی گئی،
یہ ابھی بھی ہے، اگر کرونا کے لیے کہا ہے تو تھوڑا واضح پیغام بھیج دیں نا، تو انشاءاللہ اس سے امت کو فائدہ ہوگا، کہ آپ کہاں کے ہیں یہ بولیں اپنے اس میں، اور کون سی وبا کے لیے آپ نے یہ پڑھا تھا، آپ کا نام بتائیں، عمر بتائیں، آپ نے کس سے سنا، ہو سکتا ہے براہ راست نہ حافظ ملت رحمت اللہ علیہ کے اس میں آپ ہوں، لیکن ان کی اولاد سے یا خود حضور محدث کبیر رحمت اللہ علیہ دامت برکت اللہ علیہ یہ حیات ہیں، صدر الشریعہ مولانا امجد علی صاحب رحمت اللہ علیہ کے صاحبزادے ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، تو ان سے سنا ہو تو بھی مطلب ہے کہ آپ ارشاد فرما دیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد،
اللہ کی سرتاب قدم شان ہے انسان نہیں تھا وہ انسان ہے یہ، اور ایمان کہہ
Who's حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چلن کے ناظرین سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور اب ہمارا جو سیگمنٹ ہے وہ ہے اشعار کی تکرار. اور ابتدا ہم نعت خوانوں کو کچھ تصاویر دکھاتے ہیں اور پہلے مرحلے میں ہمارا یہ سیگمنٹ ہے کہ ان تصاویر کو دیکھ کر مطلوبہ شعر تک جو ہے وہ ہمارے نعت خوان جو ہے وہ پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں. دکھائیں پہلا تصویر اور دیکھتے ہیں کہ نعت خوان کہاں پہنچتے ہیں.
مدنی مذاکرہ اصلاح کی سعی نیکی کی دعوت کی ہر جا دھوم مچ گئی قلب مریض کے لیے شفا بنتا ہے یہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ.
تو بہت واضح کچھ اشارے ہیں اس میں.
دراصل ہمارے یہاں شہد جو ہے نا وہ بوتل میں ہوتا ہے نا
جی,
اور چمچ سے ہم جو ہے نا وہ گلاس میں ڈالتے ہیں.
بہت لیکن جب وہ چومتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ حالات کا شعر ہے نا. لب پہ نام ہے جناب
مدنی مذاکرہ
لب پہ آ جاتا ہے جب نام جنا
مرحبا جی. چلتے ہیں دوسرے شعر کی طرف. تصویر دکھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے نعت خوان کہاں پہنچتے ہیں.
شریعت
طریقت کا.
میرا اپنا ایک ججمنٹ ہوتا ہے کہ جو تصویر ہے نا اگر اس کو پڑھتے جائیں, پہلے کیا ہے پھر کیا ہے, کاجل لکھا ہوا ہے, پھر کیا ہے چور, پھر کیا ہے کچھڑی, پھر کیا ہے سونا, تو یہ سب اشارے اس میں.
سونا جنگل رات اندھیری,
شیر کون سا ہے, آنکھ ہے کاجل ہے, یاد نہیں. آپ مائک پہ بولے تھے کہ شہزادہ کو اجازت دیں تو وہ دکھا دیں گے آپ کو, دیکھ کے پڑھ دیجیے گا.
ہاں
یہاں وہ چور بلا کے. چلے جو شیر دکھائے تو دیکھ کر پڑھ لیں گے. کچھ کچھ یہ پہنچ تو گئے ہیں, دکھائیں شیر دکھائیں جی.
آنکھ سے کاجل
اللہ, ہمارا پہلا مرحلہ مکمل ہوا, اب جو ہے وہ دوسرے مرحلے کی جانب چلتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ ایک کلام کا جو ہے وہ ایک شعر پڑھا جائے گا, اس کا جو وہ مطلع یعنی شروع کا شعر یا مقطع کلام کے آخر کا شعر جو ہے وہ بتانا ہوتا ہے.
تیری حلیم دائی تقدیر مسکرائی, تقدیر مسکرائی, محبوب حق تیرے گھر تشریف لا رہے ہیں.
مقطع مطلع یا مقطع دونوں کا, لیکن اس کا مقطع بتا دیں. مقطع آخری شعر,
تیری حلیم دائی تقدیر مسکرائی, محبوب حق تیرے گھر تشریف لا رہے ہیں.
یہ کلام جو ہے وہ ربیع الاول کے دنوں میں کئی مرتبہ پڑھا گیا ہوگا, آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا, اور مقطع بھی مشہور ہے.
نہیں اس کا مقطع آسان ہے,
یعنی کہ مشہور بھی ہے, مطلب
بہت مشہور ہے, یا بہت مشہور بھی کہہ سکتے ہیں ان کے لیے. ناطقان
سنتوں کا پیشہ کربلا, دو درد سنتوں کا پیشہ کربلا, پیشہ کربلا امت کے دل سے لذت عصیاں نکال دو.
مطلع
جاہو جنال دو نہیں مانو منال دو, جاہو
پھیلائی جب بہے آنکھیں حساب جرم میں ان تبسم ریز ہوٹوں کی دعا کا ساتھ ہو. مقطع.
یا الہی جب رضا خواب گرا سے سر اٹھائے دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو.
ماشاءاللہ ہمارا دوسرا مرحلہ ہو گیا. اب جو تیسرا مرحلہ اس میں یہ ہے کہ شعر کا جو وہ پہلا مصرع بتایا جائے گا یا پڑھا جائے گا اور آپ نے جو وہ ڈائریکٹ دوسرا مصرع شروع کرنا ہے. طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند.
دی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی.
طرز میں پڑھ دیں.
طیبہ میں مر
گدائے در کی لیجئے خبر خدا را.
کیجئے کرم وسوس پر تو پر سلام ہے
ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے.
مالک کل کہلاتے ہیں.
ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے. ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے. مالک کل کہلاتے ہیں.
اب چوتھا مرحلہ ہے. اس میں یہ کہ شعر کا دوسرا مصرع پڑھا جائے گا اور آپ نے پہلا مصرع فوری پڑھنے کی کوشش کرنی ہے.
مدنی مذاکرہ
دے دو. اب
مدنی مذاکرہ
غم مدینے کا دے دو مجھ کو عیدی میں شاہ زمانہ.
علم و عمل اصلاح معاشرہ فتن شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی.
دے دو اب غم
مدینے کا دے دو مجھ کو عیدی میں شاہ زمانہ.
اب سے شروع ہوتا ہے.
اب گھڑی ہائی رخصت کی آئی. اب گھڑی ہائے رخصت کی آئی.
صحیح ہے.
اب گھڑی ہائے اب گھڑی ہائے رخصت کی آئی.
ماہ رمضان
دے دو.
تیرے قدموں میں مر جاؤں میں رو رو کر مدینے میں.
دولت دے شور دے مجھے بس یہ سعادت دے,
نہ دولت دے نہ ثروت دے,
نہ دولت دے نہ ثروت دے مجھے بس یہ سعادت دے.
خبر کو خبر نہ ہو
ایسا ان کی ودا
ہمارا پانچواں مرحلہ ہے اور اس میں یہ کہ شعر کا جو وہ پہلا لفظ یا کلمہ بتایا جائے گا اور آپ نے جو ہے اس سے ہمارا مطلوبہ شعر پڑھنا ہے. سنتے
ثابت ہوا جملہ فرائض غرور ہے اصل الاصول بندگی استاد وکیل ہے.
اب ہمارا چھٹا مرحلہ ہے اس میں یہ کہ شعر کا جو وہ درمیانی لفظ یا کلمہ بتایا جائے گا اور آپ نے جو ہے وہ مطلوبہ شعر پڑھنا ہے. اگر مطلوبہ نہ پڑھا کوئی اور بھی پڑھ لیا تو بھی مان لیا جائے گا. بچھونا آجی امین ہے
لبیک ہے
پنیرا چٹائیوں میں رنتی ہوں
جی جی
ہاں سدانا دن میں رنتے دکان
جی جی بالکل ملنتی
ملتی ہے چٹائی
جی جی
چٹائی کا بچھونا ملتا ہے
جیسا اشارہ ہے
مدنی مدینے والے جو کلام ہے نا اس پہ ذرا ہے چٹائی
چٹائی کا بچھونا کبھی ہاتھ ہی پسند،
کبھی ہاتھ کا ہے چٹائی کا بچھونا، کبھی خاک ہی پہ سونا، کبھی
کبھی ہاتھ کا سرہانا مدینے مدینے میں
ہے چٹائی کا بچھونا، کبھی خاک ہی پہ سونا، ہے چٹائی کا بچھونا، کبھی خاک ہی پہ سونا، کبھی ہاتھ کا سرہانا
مدنی مدینے والے.
دو بوند،
دو بوند دو بوند ادھر بھی گرا جائیں.
انا فی ہمارے جو وہ سارے مراحل مکمل ہو گئے اشعار کی تکرار والے. سوال
جس طرح تراویح میں ختم قرآن کے وقت امام صاحب دوبارہ الف لام میم سورہ بقرہ کا پہلا رکوع پڑھ کے تراویح مکمل کرتے ہیں، کیا جو گھر میں جو قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، گھر میں جو قرآن پاک پڑھتے ہیں ریگولرلی یا رمضان میں، تو جب ان کو بھی کیا سورہ ناف کی تلاوت کرنے کے بعد دوبارہ الف لام میم سے شروع کر کے پہلے رکوع پہ ختم کرنا چاہیے؟
جی صحیح ہے کہ قرآن جب ختم کریں تو پھر ہم المفلحون یعنی الف لام میم سے شروع کر کے ہم المفلحون پر یہ پڑھنا چاہیے، یہی طریقہ کار ہے.
رمضان شریف میں ہر نماز کا ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے، تو کیا دوسرے مہینوں کی قضا شدہ نمازوں کا ثواب بھی اس مہینے میں 70 گنا بڑھ جاتا ہے؟
قضا نمازوں میں پہلے تو یہ ضروری ہے کہ توبہ کی جائے، توبہ کریں اور پھر اس کے بعد اس کی ادائیگی. تو ادائیگی چونکہ شریعت مطہرہ کا ایک حکم ہے، جب اس پر عمل کریں گے تو اس پہ ثواب ملے گا، اور اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ جب رمضان کے اندر وہ حکم شرع پر عمل کریں گے تو ممکن ہے کہ اس کا 70 گنا ہی ثواب ملے. لیکن اتنا یاد رہے کہ جب کوئی گناہ ہو جائے تو ایک تو فوری طور پر اس پر توبہ کرنا ضروری ہوتا ہے، توبہ میں تاخیر نہیں کر سکتے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے ضروریات سے فارغ ہو کر جلد سے جلد قضا ادا کرنی چاہیے، رمضان کا انتظار نہ کریں کہ موت کا بھروسہ نہیں ہے.
گناہ یعنی ایسا ہے جس کی تلافی یا
تلافی بھی ہو تو
ہاں جس کی تلافی ہو تو اب یہ کہ تلافی بھی فوری کرنی چاہیے، اس میں انتظار نہ کیا جائے کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں کب موت آ جائے.
اگر کوئی بالغ مرد 27 روزہ نماز تراویح مساجد بدل بدل کر باجماعت پڑھے تو ختم قرآن مکمل کہلائے گا؟
دیکھیں اصل جو چیز ہے وہ تو یہ ہے کہ کسی مسجد کے اندر ختم قرآن ہو جائے تو وہ سنت ادا ہو جاتی ہے. اب اگر کوئی شخص الگ الگ مساجد کے اندر پڑھتا ہے تو یہ اس کا تو ختم قرآن ویسے بھی نہیں ہے، اس سننا ایک الگ چیز ہوتی ہے. تو اگر اس نے 30 پارے سن لیے تو اس کو ختم قرآن یعنی پورا قرآن سننا تو کہلائے گا وہ، لیکن جو ختم قرآن کی اصطلاح ہوتی ہے، ختم قرآن جس کو بولا جاتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ مسجد کے اندر امام صاحب یا کسی اور مقام پر جو پڑھانے والے ہوتے ہیں وہ پورا قرآن پڑھیں تو اس کو ختم قرآن کہا جاتا ہے. بعض لوگ اس حوالے سے بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ اگر 20 تراویاں کہیں پڑھ لی ہیں 20 دن کی 10 دن کی 15 دن کی اب کسی مقام پر دعوت آتی ہے تو وہاں جانے سے یوں ہچکچاتے ہیں کہ وہاں پر جائیں گے تو ہمارا ختم قرآن ہوگا یا نہیں ہوگا تو ایسا نہیں ہے وہاں جا کر بھی اگر آپ امام کے پیچھے پڑھ لیتے ہیں تو آپ کو جو سنت موقعہ ہے وہ تو ادا ہو گئی اور جماعت کی سنت موقعہ علی الکفایہ کا ثواب بھی آپ کو مل جائے گا اور ختم قرآن یہ جو مسجد کے اندر ہوتا ہے امام صاحب کرتے ہیں یا کسی اور مقام پر تراوی ہوئی اور شریعت کے مطابق ہوئی اس میں جب ختم قرآن کیا جائے پورا پڑھا جائے تو اس کو ختم قرآن کہا جاتا ہے
سوال عرض یہ ہے کہ اگر کوئی اپنی قضا عمریوں کا حساب لگا کے پوری لے تو صاحب ترتیب کہلائے گا جواب ارشاد فرما دیجیے جزاک اللہ
اگر پوری اگر قضا عمری اگر کر لی تو وہ سر صاحب ترتیب ہو جائے گا
اس کے بھی اگر بتا دیں صاحب ترتیب کیا ہوتی ہے کیا ہوتا ہے
صاحب ترتیب وہ جس میں 6 یا 6 سے کم نمازیں ہوں یعنی 6 یا 6 سے کم نمازیں اس پر قضا ہوں یا چھوڑی ہوں یا چھوٹ گئی ہوں کسی بھی وجہ سے
کہ روزے کا مطلب کیا ہے اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر نماز مطلب پڑھ رہا ہو تو اگر دانتوں میں خون آ جائے کیا وہ نماز ٹوٹ جائے گی یا وہ نماز ختم کر کے صرف وہ کلی کرے گا
اگر کسی پورے رکن میں اگر کوئی بندہ سوتا رہا نا تو اب جو ہے وہ رکن ادا نہیں ہوگا اب یہ ہے کہ جیسے رکن ادا کر لیا جیسے سجدہ ہے سجدہ جو ہے وہ اگلے نے ادا کیا اور ایک سبحان اللہ کی مقدار جو ہے وہ ایک سبحان اللہ کی مقدار تو اٹھانا واجب ہے اب اگر یہ سجدے کا رکن ادا کر لیا پھر اگر وہ سو گیا اور اب اگر امام کے ساتھ اٹھ گیا تو اب جو ہے وہ اس کے نماز میں حرج نہیں ہوگا رضوان یہی سوال تھا نا کہ کسی رکن میں اگر سو گیا
جی جی
میرا سوال یہ ہے کہ اکثر لوگ اتحیات میں نماز میں بیٹھتے ہیں تو کوئی آدمی سیدھا پیر اکثر ہم لوگ سیدھا پیر جو ہے نا وہ کھڑا رکھتے ہیں الٹے پیر پہ بیٹھتے ہیں اکثر لوگ سیدھے پیر پہ بیٹھتے ہیں الٹا پیر کھڑا رکھتے ہیں اور بہت سے لوگ دونوں پیر پہ بھی بیٹھتے ہیں یہ پوچھنا تھا کیا اس طرح نماز ہو جاتی ہے اور میری والدہ کا 18 رمضان المبارک یکم مئی کو انتقال ہوا اور میرے والد صاحب کا پہلے ہو چکا ہے ان کے لیے دعائیں مغفرت اور ہمارے لیے دعائیں مغفرت کی
اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے والدین کی مغفرت فرمائے بلا حساب و کتاب بخشش و مغفرت فرمائے سنت یہی ہے کہ سیدھا پاؤں کھڑا کیا جائے اور الٹا پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھا جائے لیکن اگر کوئی شخص اس کا الٹ کرتا ہے یعنی اس نے الٹا پاؤں جو ہے وہ کھڑا کیا سیدھا پاؤں اس نے بچھا لیا یا دونوں پاؤں ہی اس نے بچھا کے رکھے اور اس پر بیٹھ گیا تو نماز تو اس کی ہو جائے گی لیکن بلا عذر شرعی اس نے اس طرح کیا تو سنت کا ثواب برحال اس کو نہیں ملے گا سنت اس کی ترک ہو گئی
یا دونوں پاؤں کھڑے رکھے تب بھی
یہ ہوگا کہ اس کی جو سنت طریقہ کار ہے وہ ادا نہیں ہوگا سنت وہی ہے کہ سیدھا پاؤں اس کا کھڑا ہو الٹا پاؤں بچھا ہو مرد اس کے کا طریقہ کار یہ کہ وہ اس پہ بیٹھا ہوا ہو
شام اتاری سیالکوٹ سے عرض کر رہا ہوں بنا کس کو کہتے ہیں کن حالتوں میں ہوتی ہے اور بنا کا طریقہ کیا ہے آیا کہ جب بنا کریں گے تو دوبارہ تکبیر تحریمہ کہیں گے یا نہیں کہیں گے
کہ بہت تفصیل ہے اس کے اندر بنا سے مراد آپ کی کیا ہے یعنی ایک بنا ہوتی ہے ایک نماز کے اوپر دوسری نماز کی بنا کرنا وہ جداگانہ چیز ہے ایک بنا ہوتی ہے کہ آپ کسی کا وضو ٹوٹ گیا اور وہ وضو کر کے آیا اور اس نماز کو اس نے وہیں سے شروع کیا تو اس طرح بنا ہوتی ہے تو یہ بڑے تفصیلی مسائل ہیں تو اس کے لیے بہار شریعت کا تیسرا حصہ اس کا آپ مطالعہ کر لیں اس میں اس کی ڈیٹیل موجود ہے
ہمارے یہاں کافی سوالات اسلامی بہنوں کی اعتکاف کے ہوئے ہیں اس میں ایک یہ بھی آیا مفتی صاحب کہ اگر یہ جو اسلامی بہن ہے جو متکف ہوئی ہے کیا یہ کچن میں جا کر کھانا اٹھا کر لا سکتی ہے
دیکھیں ابھی تھوڑی سی عرض کر دوں کہ جو مسائل بیان ہوئے ہیں اس کی وجہ سے بعض یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید مشکل ہو گئی پریشانی ہو گئی میں یہ سمجھتا ہوں کہ امیر السنت نے جس انداز میں مسائل بیان کیے ہیں اس میں بہت ساری آسانیاں ہوئی ہیں ظاہر سی بات ہے کہ جو شرعی مسائل ہیں وہ تو ابھی کے نہیں پرانے ہیں اعتکاف سے مرد کے نکلنے کے لیے تو دو صورتیں بیان کی گئیں ایک طبعی جو ضرورت ہے اس کی بنیاد پر وہ نکل سکتا ہے، دوسرا شرعی بنیاد پر وہ نکل سکتا ہے، طبعی بنیاد جیسے استنجا وغیرہ کے لیے وہ جا سکتا ہے۔ جو شرعی بنیاد ہے، بعض نے اس کی مثال دی ہے غسل، کہ غسل کے لیے نکلا، وضو کے لیے وہ نکلا، تو عورت کے لیے بھی یہ ہے کہ وہ نکل سکتی ہے اپنی ان حاجتوں کے لیے، قضائے حاجت وغیرہ کے لیے جا سکتی ہے، اس کو نماز فرض پڑھنی ہے تو اس کے لیے بھی وہ جا سکتی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جو امیر علیہ سنت نے طریقہ کار بیان کیا ہے، اگر آپ اسے تھوڑا سا غور کریں تو اس میں بہت ساری آسانیاں پیدا ہوئی ہیں کہ آپ نے اگر کوئی پانی کا کولر یا بالٹی یا ٹنکی چھوٹی سی آتی ہیں، اور پھر یہ کہ پورے کمرے میں بھی اعتکاف کیا جا سکتا ہے، اسے مسجد بیت بنایا جا سکتا ہے، تو اگر آپ یہ چیزیں وہاں پر رکھ لیں اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، اگر کرنے والا کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے، تو لہذا اگر یہ عمل وہ کریں گے تو اس میں ان کو کئی چیزوں کی سہولیات حاصل ہو جائیں گی۔ بعض اوقات بندے کا جیسے روزہ نہیں ہے، اس کا خاتونی کا روزہ نہیں ہے، تو بسا اوقات منہ کے اندر ایسی چائے پی اس نے یا کھانا ہی اس نے کھایا تو منہ اس طرح کا ہو جاتا ہے کہ اس کو کلی کرنا پڑتی ہے، اس کو مسواک کی حاجت ہے یا ٹوتھ برش وہ کرنا چاہتی ہے، تو یہ اس کے لیے آسان عمل ہو جائے گا، تو اس پر عمل کریں گے تو آسانی ہو جائے گی۔ اب رہا کچن سے کھانا اٹھانے کا مسئلہ، تو دیکھیں کھانا ظاہر سی بات ہے کہ ایک طبعی حاجت ہے، لیکن اگر گھر کے اندر کوئی موجود ہے کہ وہ اسے وہاں سے اٹھا کے کھانا لا کے دے سکتا ہے تو اس صورت میں اس کو جانے کی اجازت نہیں ہوگی، دوسرا کوئی اس کو کھانا اٹھا کے لا دے۔ لیکن اگر کوئی لانے والا نہیں ہے، لا کر نہیں دیتا اور اس کی بھوک ہے، اس کو کھانا کھانا ہے، تو یہ طبعی حاجت ہے، اس کے لیے وہ جا سکتی ہے، اٹھا کے کھانا لیا اور اپنی جگہ پر کھا لے، اس کی اسے اجازت ہے۔
اچھا، اب یہ بتا دیں کہ کچن میں اعتکاف کرنا چاہتی ہے تو کیا یہ اس کچن کے حصے کو مسجد بیت بنا لیں؟
کل امیر علیہ السلام نے فرمایا نا کہ اگر اس طرح کرنا ہے تو پوری بلڈنگ کو ہی بنا لیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ مسجد بیت اس جگہ کو بنایا جاتا ہے جو عبادت کے لیے ہو، یعنی آپ نے عبادت کے لیے جس جگہ کو مخصوص کیا، پہلے سے کیا ہوا تھا یا ابھی کیا، دونوں چیزوں کا اختیار ہے، تو وہ اس جگہ کو کہیں گے کہ جہاں پر آپ عبادت کریں۔ تو کچن میں بھی عبادت نہیں کی جاتی، نماز وہاں پر نہیں پڑھی جاتی، قرآن پاک وہاں بیٹھ کے نہیں پڑھا جاتا، اور ظاہر سی بات ہے کہ جو باتھ روم ہے، غسل خانہ ہے، اس میں بھی یہ کام نہیں ہوتے۔ تو جو جگہ ہے نماز کی جہاں آپ عبادت کریں گی، اس جگہ کو آپ مسجد بیت بنائیں گی۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ کچن کو اور باتھ روم وغیرہ کو مسجد بیت کے اندر شامل کیا جائے۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے ایک صورت جو کل بھی امیر سنت نے بیان کی، کہ جیسے مثال کے طور پر اس نے چولہا ایک کونے کے اندر رکھ لیا، مسجد بیت بن گئی اس کی، اور اس کے لیے چولہا یا کسی طرح کی ایسی چیز کی جس کے اوپر وہ پکا سکے، تو اس کی سے اجازت ہے۔
یا کوئی ایسا کام کاج اپنے پاس لے لے، کچن کی تیاری وغیرہ، کھانا وغیرہ، پیاز وغیرہ کاٹنی ہے،
بالکل،
تو گھر کے کام کاج میں وہ حصہ لے سکتی ہے،
لے سکتی ہے۔
اگر بیٹی نے مطلب یہ سعادت حاصل کی ہے تو ماں اس کو اگر 10 کام دے دے وہاں بیٹھ کے، اگر بیٹی یہ ذرا کچن کے یہ پکانے کے کام بھی کر دو، تو یہ نہ بولے امی تو میں تو اعتکاف میں بیٹھی ہوں نہیں۔
تو اس میں یہ ہے کہ دیکھیں، اعتکاف کا بنیادی مقصد تو عبادت ہے،
بے شک
اعتکاف میں بیٹھ کے اللہ کی عبادت ہی کرنی ہے۔ اب یہ کام بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں، ایک تو مسئلہ یہ ہمارے یہاں کہ سارا ٹائم وہ عبادت کر سکے، اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، قرآن پڑھے گی، اسی طرح نماز پڑھے گی، نوافل وغیرہ پڑھے گی، لیکن ساتھ ہی ساتھ ظاہر ہے کہ 24 گھنٹے ہوتے ہیں، اس نے وہ گزارنے ہوتے ہیں۔ تو اس دوران اگر یہ اچھی نیت کے ساتھ یہ کام کرتی ہے کہ میں اپنی والدہ کی بات کو مان رہی ہوں، یہ بھی عبادت ہے، گھر والوں کی خدمت ہو جائے گی، ان کے لیے آسانی ہو جائے گی، یہ اچھی نیت کرے گی تو انشاءاللہ اس کام کرنے پر بھی اس کو ثواب ملے گا۔
یہ شہزادہ حضور، یہ گھر میں چونٹیاں بہت ہو جائیں تو کیا کرنا چاہیے؟
حل نکالنا چاہیے،
تبھی آپ سے سوال کیا ہے۔
اس کی دوائی تھی اور کیا، پاؤڈر وغیرہ تو وہ چھڑک دیں۔
اچھا، اتنا سا ہو جائے گا کام؟ چلے ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں
ہو جائے گا
انشاءاللہ۔ یہ ارشاد فرمائی کہ قرآن پاک کے سجدے بیٹھ کر کیے جا سکتے ہیں یا ہر سجدے کے لیے الگ الگ کھڑا ہونا پڑے گا؟
بس افضل تو یہی ہے کہ کھڑا ہو کر ہی سجدہ کیا جائے، ورنہ بیٹھی ہوئی تھی تو۔
اصل تو یہ ہے جو بیان کیا کہ سنت بھی یہی ہے، طریقہ کار بھی یہ ہے کہ کھڑے ہو کے تکبیر کہے اور سجدے میں جائے اور تسبیح پڑھے اور پھر کھڑا ہو جائے، یعنی بیٹھ جائے، تو اس کا یہ طریقہ کار ہے۔ لیکن اصل جو مقصد ہے وہ سجدہ کرنا ہے، یاد اگر کسی نے بیٹھے بیٹھے بھی سجدہ کر لیا تو سجدہ اس کا ادا ہو جائے گا۔
ٹھیک ہے، اب وضو کے بعد صابن سے منہ دھو لیا، کیا کریں؟ اعتکاف گیا کیا ہے؟
کس کا؟
نہیں بہن
ابھی جو چل رہا ہے نا تو اب سوال لگتا ہے اسلامی بہن کا.
تھوڑا سا ویٹ کر لیں, امیر علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں تو امیر علیہ السلام نے کچھ بھیجا بھی ہے, انشاءاللہ تفصیل سے بیان کریں گے امیر علیہ السلام
انشاءاللہ انشاءاللہ. اچھا یہ بتائیے کہ شب قدر کی کیا کیا نشانی ہے؟
بہت ساری نشانیاں ہیں لیکن امیر السنت نے ابھی کل پرسو ہی ارشاد فرمایا کہ ہر ایک اس کو پہچان لے یہ ضروری نہیں ہوتا. جیسے مثال کے طور پر صبح اس کی جب ہوگی تو سورج ایسا نکلے گا کہ اس پر آنکھیں جمانا آسان ہوگا, اس کے آگے کوئی چیز ہوگی نہیں, صبح بالکل جو ہے وہ معتدل ہوگی, یعنی اس میں نہ سخت گرمی ہوگی نہ سردی ہوگی, بالکل معتدل موسم ہوگا. تو اس طرح کی کچھ نشانیاں ہیں اس کی, تو لیکن ہر ایک اس کو پہچان لے یہ بہت مشکل ہے. جیسے سمندر کا پانی جو ہے وہ میٹھا ہو جانا, تو بعض بزرگوں نے اس کو پہچانا, وہ جب بھی سمندر میں ہوئے اور پانی اس کا چکھا تو شب قدر ان کو اس سے پہچان حاصل ہو گئی کہ پانی میٹھا ہو چکا تھا. لیکن ظاہر ہے کہ یہ ایک مشکل امر ہے, اور شب قدر کو پوشیدہ رکھنے کے اندر ایک حکمت بھی یہی ہے کہ تاکہ ان جو لوگ ہیں عام لوگ جن کو اس کا علم نہیں ہوتا وہ ہر رات کو ہر تاک رات کو شب قدر سمجھ کر اس میں عبادت کریں تو اس سے ان کو زیادہ ثواب یہ ملے گا.
کسی کے نام گم گئے ہیں پیسے, جس کو ملے نا انہوں نے سوال کیا ہے وہ مسجد میں ڈال دیں جب تک پہلے اس کو ڈھونڈیں جس کے گمے ہیں, کے بعد اگر وہ نہیں ملتا تو پھر اس پیسے کو کیا کیا جائے؟ شرعی رہنمائی فرما دیجیے, جزاک اللہ خیر.
اٹھانے والے کی نیت کو دیکھا جائے گا. یہاں اٹھانے میں دو صورتیں ہیں کہ اس نے کس نیت سے اٹھایا ہے. اگر اس نے اس نیت سے اٹھایا ہے کہ میں نے مالک تک پہنچانا ہے تو اب وہ مالک کو تلاش کرے گا, اور اگر مالک نہیں ملتا تو اس صورت میں اسے چند چیزوں کا اختیار ہے کہ وہ چاہے تو یہ رقم کسی شریف فقیر کو دے دے, اور چاہے تو مسجد مدرسے وغیرہ کے اندر بھی دے سکتا ہے ایسے دینی کاموں کے اندر, اور اگر خود شرعی فقیر ہے واقعی وہ تو اس صورت میں وہ خود بھی استعمال کر سکتا ہے. لیکن اگر اس کا مالک آ گیا تو پھر اس کو ادا کرنا ہوگا, یعنی تینوں صورتوں میں اس کو ادا کرنا ہوگا. اور اگر اس نے اس نیت سے اٹھایا ہے کہ اس کو اپنے استعمال کے اندر لے کر آئے گا تو اب یہ غاصب ہے, غصب کرنے والا, گویا کہ اس نے اس مال کو لوٹا ہے ایک طرح سے. تو اب اس پر لازم ہے کہ مالک کو تلاش کرے, اور مالک کی تلاش سے وہ مایوس ہو گیا, یعنی اتنا ڈھونڈا کہ اب اس کو وہ مالک ملے گا نہیں, تو اس صورت میں اس پر لازم ہے کہ یہ جو صورت ہے دوسری, اس میں یہ کسی شرعی فقیر کو, یعنی ایسے شخص کو کہ جسے زکات لگتی ہے, اسے وہ رقم دے دے گا.
میرا سوال یہ ہے کہ کیا ہم فیملی سب مل کر اذان ساتھ بار اذان دے سکتے ہیں جس میں بھائی بہن وغیرہ ہو؟
سمجھ نہیں آئی بات.
وہ جب یہ سات اذان کی بات چلیے تو کہہ رہے ہیں کہ کیا ہم ایک ساتھ بہن بھائی سات اذانیں دے دیں؟
اصل میں بھاری شریعت میں عورت کو مطلقاً اذان دینے سے منع کیا گیا ہے, تو بہتر یہی ہے کہ جو گھر کے مرد ہیں وہی اذان دیں.
اچھا مفتی صاحب, یہ جو جس نے اپنی نیت سے اٹھایا خود رکھنے کی نیت سے اٹھایا, توبہ بھی کرے گا نا؟
بالکل, کیونکہ وہ گناہگار ہوا تو اب اس پر توبہ کرنا بھی ضروری ہے.
جی سر, یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ روزے کے درمیان آدمی سر پہ تیل رگڑ سکتا ہے؟
ہاں, روزے میں جو سر پہ تیل لگایا جا سکتا ہے, کوئی حرج نہیں ہے.
سوال ہے کہ روزہ خون نکل آئے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟
سمجھ نہیں پڑ رہی.
خون نکل آیا
کہاں سے؟
انہوں نے مطلق کہا ہے
اگر تو
خون نکلنے سے جو وہ روزہ نہیں ٹوٹتا, البتہ وضو ٹوٹ جائے گا, اور وہ خون ناپا کہ اگر اتنا نکلا کہ جس سے وضو ٹوٹ گیا. تو
اگر یہاں مراد یہ ہے کہ منہ سے خون نکلا تو پھر اس کی صورتیں جدا ہو جائیں گی, یعنی اگر منہ سے خون نکلا ہے اور حلق سے اتر گیا ہے تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ وہ خون جو ہے وہ تھوک پر غالب تھا یا تھوک کے برابر تھا, اور وہ حلق سے اتر گیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا, اور اگر تھوک سے کم تھا اور اس کو ذائقہ محسوس ہوا تو بھی روزہ ٹوٹ جائے گا, ورنہ نہیں ٹوٹے گا.
میرا نام مظفر علی خان ہے اور میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. میں نے ایک مسئلہ پوچھا تھا کہ اگر روزے کی حالت میں کرونا ویکسینیشن کروائی جا سکتی ہے یا نہیں, برائے مہربانی اس کا جواب دیجیے.
جی ہاں, روزے کی حالت میں کرونا ویکسین جو ہے وہ لگوائی جا سکتی ہے, مگر بہتر یہی ہے کہ
کہ افطار کے بعد ہی لگوائی جائے تاکہ خدا نہ خواستہ کوئی سی طبیعت وغیرہ نہ خراب ہو جائے.
زکات دیتے وقت سال کے آخر میں صاحب نصاب ہونا لازمی ہے. اگر سال کے درمیان میں نصاب کم یا زیادہ ہوتا رہے تو پھر کیا حکم ہوگا؟
جی سال کے دوران اگر جو ہے وہ نصاب میں کمی بیشی اگر ہوئی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, مگر یہ کہ شروع نصاب سے شروع سال سے لے کر آخر سال تک جو نصاب ہوگا نا, یعنی اس میں بالکل یہ شرعی فقیر نہیں ہوا, یعنی نصاب سے بالکل زیرو نہ ہوا, تب جو ہے وہ زکات اسے فرض رہے گی.
یعنی نصاب ساکت نہ ہوا ہو,
نصاب ساکت نہ ہوا ہو, یعنی یہ کہ اس کے پیسے ختم نہ ہو گئے ہوں بالکل بھی, بالکل ہی.
زکات کے مسائل کو جو اس وقت ہم ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں, اب یہ زیادہ تر ماہ رمضان میں ہی یہ موضوع چل رہا ہوتا ہے مفتی صاحب, اور زکات ماہ رمضان سے کہ میں لوگ نکالتے ہیں, اصل میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید جو ایڈوانس زکات نکالنے کا ذہن رکھتے ہیں نا, وہ زیادہ تر شاید رمضان المبارک کو فوکس کرتے ہیں ثواب اور خیر خواہی کی وجہ سے. لیکن چونکہ یہ پورا سال کا ایک معاملہ ہے اور سال کے کسی دن بھی یہ فرض ہو سکتی ہے کہ جس پر ہونی ہوتی ہے, مگر رمضان مبارک میں جو اس کے زکات کے مسائل سیکھنے کا پوچھنے کا جو رجحان ہے, یہ آپ کو بھی پورا سال کو اتنا زکات کا نہیں پوچھتا ہوگا کہ مسجد سے نکل رہے بولے مفتی صاحب زکات کے بارے میں کیا فرما دے, یہ رمضان میں ہی زیادہ تر زکات کا پوچھا جاتا ہے. تو حالانکہ یہ خالی رمضان کی حد تک یہ مسئلہ نہیں ہے, فرض روزے تو ہے نہیں جو رمضان ہی میں ہو, زکات ہے تو اس کے کیسے اسٹیبلش ہو یہ سوچ کے یار یہ زکات کے مسائل ہر ایک کو صحیح طور پر سیکھے ہوئے ہونے چاہیے کہ کسی وقت فرض ہو سکتی ہے.
جی بجا فرمائیے, جو آپ نے آخری بات ارشاد فرمانا ہے اس کا اصل حل یہی ہے کہ مسلسل یہ ذہن دینا ضروری ہے اور سیکھنا اور سکھانا ضروری ہے کہ زکات فرض کب ہوتی ہے, دینا کب ضروری ہوتا ہے. اصل جو بہت بڑا گیپ آیا ہے وہ یہی ہے کہ عام طور پر لوگ یہی سمجھتے رہے ہیں کہ جس طرح رمضان یہ روزوں کا مہینہ ہے, تراویح کا مہینہ ہے, تو اسی طرح ایک بڑی تعداد ہے جن کے ذہن کے اندر یہ بیٹھا ہوا ہے کہ جو رمضان ہے وہ زکات کا مہینہ ہے. حالانکہ زکات کا تعلق یہ رمضان کے ساتھ نہیں ہے, کسی بھی مہینے کے ساتھ نہیں ہے. اصل یہ صاحب نصاب ہو کر پھر سال پورے ہونے کا نام ہے کہ جب صاحب نصاب ہو گیا, اس کو اتنا مال اس کے پاس آ گیا جس کی وجہ سے وہ نصاب کا مالک ہو جاتا ہے, تو پھر اس صورت میں جب اس پہ سال پورا ہو جائے گا تو اب اس کے اوپر زکات لازم ہوگی, چاہے وہ جو فرض ہو رہا ہے اس کے اوپر وہ 28 شعبان کو ہو رہا ہے, تو اب اس کو 28 شعبان کو زکات نکالنی ہے بلا اجازت شرعی, بغیر کسی عذر کے وہ دیر نہیں کر سکتا, فقط اتنا کہ اس کو کوئی شریف فقیر نہیں مل رہا کہ اس کو وہ رقم دے آئے, تو یہ تاخیر معاف رکھیے.
یہ باتیں ہوئی ہیں مفتی صاحب, اور باتیں ہوئی ہیں یہ, لیکن وہ لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ یار اب پتا ہی نہیں ہے کہ اب زکات کب فرض ہوئی ہے, ان کو اپنے وہ یوم نصاب ہی نہیں پتا, اس پر بھی اتنی کنفیوژن ہے میں آپ کو کیا عرض کروں, بہت کنفیوژن ہے لوگوں کو, پتا ہی نہیں ہے. عورتوں کو تو بالکل ہی نہیں پتا,
اور جو عورتوں کو معلوم ہونا مرد کے مقابلے میں آسان ہوتا ہے,
اور
کیونکہ عام طور پہ یہ جو صاحب نصاب ہوتی ہیں یہ شادی کے وقت ہوتی ہیں, ان کا عام طور پہ آسان ہوتا ہے, بعضوں کا مشکل ہوتا ہوگا لیکن عام طور پہ آسان ہوتا ہے,
کیونکہ ان کو جو ہے نا وہ جب کیا رخصتی ہوتی ہے نا اس وقت ان کو زیور وغیرہ دیا جاتا ہے, تو اس سے جو ہے ان کا تو یہ آسان ہے. البتہ یہ ہے کہ اس کے بھی سارے مسائل ہیں, کسی کو اگر نہیں پتا کسی مرد کو بھی کہ وہ صاحب نصاب کب ہوا, تو یہ کہ وہ تحری کرے, غور و فکر کرے, جہاں دل جمے تو اب اس کو جو ہے یہ کر لے.
بعضوں کو
پہلی بار مال میرے پاس کب آیا,
بعضوں کو زیور جو ہے نا حضور وہ ملتے ہیں, وہ جیسے مثال کے طور پر منگنی ہو جاتی ہے نا, منگنی سے لے کر شادی تک, تو اس میں بعض وقت اس کو زیور ملتے رہتے ہیں. یہ دو صورتیں ہوتی ہیں, یا تو وہ زیور اس کی ملک کر دیا جاتا تحفہ, یا وہ سسرال والے اپنے پاس اپنی ملک میں رکھتے ہیں صرف اس کو پہننے کے لیے دیتے ہیں.
سنے سسرال والے نہیں, ہمارے ہاں یہ ہے کہ ماں جو ہے نا وہ اپنی بیٹی کو دیتی ہے.
نہیں سسرال والوں کی طرف سے میں کہہ رہا ہوں, جہاں منگنی ہوئی ہوتی ہے نا, تو ہونے والی ساس ہوتی ہے وہ بھی مطلب کہ جب شادی تک بعض اوقات یہ دینے کا سلسلہ رہتا ہے لڑکی کو, تو اس میں یہ مطلب کہ اب اس کی ملک ہو گیا تو پھر اس کو دیکھنا ہوگا کہ یہ ملک کتنے کب ہوا اور کیسے ہوا, یہ ساری صورت ہے, یہ بھی دیکھنی ہوگی. ضروری نہیں ہے کہ یہ عین شادی کے وقت ہی ہو, اور ہو سکتا ہے وہ ملک نہ ہوئی ہو, خالی پہننے کے لیے دیا گیا ہو یا ایسے ہی مطلب اس کو مطلب اس کی ملکیت نہ کی گئی ہو, تو ہر صورت میں شاید اس کو یہ جائزہ لینا بہت ضروری ہے. چاہے اسلامی بہن ہے, بڑی ہے, چھوٹی ہے, یعنی جو صاحب نصاب ہو جاتی ہیں یا اسلامی بھائی ہیں, درخواست آپ سب سے یہی ہے کہ مہربانی کر کے اپنے مطلب کہ یوم نصاب کو یاد کر لیں گے. اچھا صرف یوم نصاب نہیں ہے, وقت نصاب بھی ہے کہ کس روز کس وقت آپ صاحب نصاب ہوئے, اور درخواست یہی ہے کہ یہ مطلب جتنا ہو سکے ایڈوانس میں ہی دینے کی عادت پیدا کر لیں, تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کی زکات کا معاملہ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ گناہ گار ہوں گے.
اصل میں یہ جو آپ نے فرمایا نا کہ منگنی میں ملتا ہے یا جب بھی ملتا ہے, تو خیر وہ زیور اصل میں ایسی چیز ہے عورت کے لیے کہ یہ اسے یاد رہتا ہے. کسی نے جیسے وہ انگوٹھی بھی اگر دی یا وہ سو کیا بولتے ہیں کان والے کو, ایرن بولتے ہیں کیا بولتے ہیں,
آپ بولو سر, آپ بولو,
ہاں جو بھی بولتے ہیں, خیر
جو بول رہا ہے, بالی بھی بولتے ہیں,
کانٹا بالی جو بھی, جو بھی چیزیں ملتی ہیں نا سونے کی یا چاندی کی, تو وہ انہیں یاد ہوتی ہیں. اچھا کس نے دی ہے, کب دی ہے اور کتنا دیا ہے, یہ ان کو یاد ہوتا ہے. البتہ پیسوں کو شاید بھول جاتے ہوں, چونکہ مال ظاہر ہے کہ ہے چیز ایسی نا کہ وہ آتا ہے تو یاد تو رہتا ہے. البتہ یہ کہ مردوں کو جانا, چونکہ انہوں نے کاروبار کب شروع کیا, بعض کیسے معاملات ہوتے ہیں کہ جیسے دو بھائی ہیں انہوں نے مل کر کاروبار شروع کیا, تو ایک شخص ایسا ہے کہ اس نے والد کے ساتھ مل کر شروع کیا, اور یہ تو ظاہر ہے کہ ہیں مسائل, اب وہ کب مالک نصاب بنا اور یہ کیا اس کا معاملہ ہوتا ہے. اس کے لیے یہ کہ وہ پھر دارالفتاء اہل سنت سے رجوع کرے, کہ بعض ہوتا یہ کہ ہوتا سب کچھ باپ کا ہے اور وہ جو نا ایک طرح سے یوں سمجھے اپنے باپ کے پاس نوکری کر رہا ہوتا ہے, البتہ باپ کی طرف سے اختیار ہوتا ہے کہ تمہیں جتنا چاہیے اٹھا لینا, اس کی ملکیت میں کچھ نہیں ہوتا, تو یوں بھی بعض کا صورت حال ہوتی ہے.
یہ اس میں جھگڑا بھی ہوتا ہے, بیٹا بولتا بھی ہے میرے پاس بھروسہ ہی نہیں ہے آپ کو, بھروسہ نہیں ہے بھائی, آپ بوڑا کر آ جاتے ہو, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کے والد صاحب نے کتنی محنت کر کے یہ سب کچھ جمع کیا ہے, اور آپ کو محنت کرنے کی کم سوچ آتی ہے, آپ کو اڑانے کی زیادہ سوچ آتی ہے.
نہیں نہیں, وہ اڑانے کے لیے بعض اوقات باپ کی بھی توجہ نہیں تھی, بیٹے کی توجہ نہیں تھی, بیٹے کو اختیار ہوتا ہے کہ بیٹا جتنا چاہو لے لو, اور وہ لیتا بھی ہے, مگر چونکہ
ہے سب میرا,
ہاں باپ جو ہے اسے مالک نہیں بنا تھا کسی چیز کا, تو اب کیا کہ وہ ایک طرح سے وزیر ہوا اپنے باپ کا, اور کیا ہوا, اب وہ بھی ظاہر ہے کہ صاحب ہی ہوں, ظاہر صاحب نصاب تو نہ ہوا نا, کہ اس نے اپنا سارا خرچہ اٹھا لیا, اور اب وہ بےچارا اپنے زوم فاسد میں یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ سارا میرا ہے, تو اس میں ظاہر ہے کہ کئی صورتیں ہوتی ہیں. اچھا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ باپ جو ہے وہ اپنے خیال میں جن اپنے بیٹے کو پارٹنر تصور کرتا ہے, کہ چونکہ اس کی محنت ہے سب کچھ, اس کا اکاؤنٹ الگ رکھتا ہے, مگر چونکہ اس نے اس کو قبضہ نہیں دیا یا کوئی سا معاہدہ وغیرہ نہیں کیا, اب وہ یہی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اس میں میرے بیٹے کا حصہ ہے, یہ زکات جو میرے بیٹے پر ہے, تو یہاں پہ بھی مسئلہ آئے گا کہ بیٹے کو تو پتہ ہی نہیں ہے. اس کے لیے یہی ہے کہ کہیں بھی ایسا مسئلہ ہو کچھ ہو تو وہ پھر دارالافتاء اہل سنت سے رجوع کریں. اور دوسرا چونکہ زکات جو ہے نا یہ ارکان اسلام میں سے ہے نا, تو اس میں یہ کہ ہر ایک کو چاہیے کہ جو اس کے جو بنیادی مسائل ہیں نا, بنیادی معاملات جو ہیں کہ زکوٰۃ کیا چیز ہے, یہ اچھا کب فرض ہوتی ہے, کس طرح فرض ہوتی ہے, کس کس چیز پہ کتنی رقم پہ زکوٰۃ ہے, کتنے سونے پہ زکوٰۃ ہے, تو یہ اگر جو ہے نا وہ والدین اولاد کو جو ہے نا وہ بچپن سے ہی یا جب وہ کیا کہتے ہیں وہ ایک سمجھدار ہونا شروع ہو, تو اس وقت سے بتاتے جائیں, یا یہ کہ مدارس المدینہ میں پڑھیں, دار المدینہ میں پڑھیں بچے, تو انشاءاللہ الکریم اس سے بھی جو ان کو یہ شعور حاصل ہوگا اور یہ معلومات حاصل ہوگی انشاءاللہ الکریم.
صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد, توبوا الی اللہ استغفر اللہ, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. جی سوال چلائیے.
امیر اہل سنت سے میری یہ گزارش ہے کہ ابھی جیسے آپ سے ملاقات کی باتیں چل رہی تھی, تو جو اسلامی بھائی ابھی تک آپ سے ملاقات نہیں کیا اور آپ سے ملاقات کرنے کی بڑی تمنا ہے, لیکن راستے بھی بہت مشکل ہیں اور بس مدنی چینل پر دیکھ دیکھ کر زندگی کے دن گزار رہے ہیں, اس کے لیے آپ کیا کرم پہ نظر فرمائیں گے؟
کہاں سے
جی بھائی, کہاں سے بول رہے ہیں یہ جن کا جو سوال ہے؟
اچھا کہاں کی پتا
یہ نہیں پتا,
تو ملاقات تو آج کل تو کیا کر سکتا ہوں, آئیں چو
ملاقات تو
ہاں روز اچھا ہوں لیکن
روز آتا ہوں لیکن ہو یعنی آنکھوں سے قربت تو ملی ہوئی ہے لیکن ملاقات برحال نہیں ہو پا رہی جو دست بوسی وغیرہ نہیں ہوئی بہت ٹائم ہو گیا ہے
کتنا اندازہ
بس
ٹائم ہو گیا کافی ٹائم ہو گیا
جب سے یہ معاملہ شروع ہوا
ابھی تھوڑی دیر پہلے کافی اس موضوع پر ڈسکشن ہوئی تھی اور بس آپ دعا کریں اللہ خیر سے یہ کورونا وغیرہ بھی سب چلا جائے اور ایک معمول کے مطابق زندگی کی ساری روٹین بن جائے پھر انشاءاللہ
میرا امیر اہل سنت سے سوال ہے کہ جس طرح انہوں نے ابھی بتایا کہ الٹی جو ہوتی ہے وہ ناپاک ہوتی ہے تو اگر الٹی کپڑوں پر لگ جائے تو کیا ان کا اس کا بھی پاک کرنا لازم ہے نیز کپڑے پاک کرنے کا آسان ترین طریقہ بتا دیں
الٹی جو منہ بھر آئی چاہے خود بخود آئی چاہے خود جان بوجھ کر کی یہ ناپاک ہوتی ہے وضو توڑ دیتی ہے روزے کا الگ مسئلہ ہے وضو ٹوٹ جائے گا اور کپڑے پہ لگ جائے گی تو ظاہر کپڑا اس طرح ناپاک ہو گیا جس طرح پیشاب سے ناپاک ہوتا ہے نجاست غلیظہ ایک یعنی اس کو بول ہے اب یہ کہ کپڑے کا پاک کرنے کا آسان اور بھی ترین طریقہ کچھ محنت تو کرنی پڑے گی اس میں اتنا اس پہ مثلاً ایک طریقہ یہ کہ نل کے نیچے اس کو رکھا پانی بہ رہا ہے اور اتنا اس کو یوں ملتے رہے اور اب یہ کہ آپ کا خیال جم جائے کہ یہ پانی نجاست کو بہا کر دے گیا بہا کر لے گیا ہوگا زن آپ کا غالب آ جائے تو خیال جم جائے اب یہ کپڑا پاک ہو گیا منہ بھر کہے کھانے یا پانی یا سفرا پانی کھانے پانی یا سفرا کی وضو توڑ دیتی ہے منہ بھر کے یہ مانا ہے کہ اسے بے تکلف نہ روک سکے یوں کر کے روکا تو یہ تکلف ہوا نا ورنہ یہ غر کر کے نکل جاتی تو یہ منہ بھر کہلاتی ہے بلغم اگر نکلا تو کہ میں تو وضو نہیں ٹوٹتا جتنی بھی ہو یہ وضو میں نہیں اٹھتا ناپاک بھی نہیں ہے ہاں اور بہتے خون کی قے وضو توڑ دیتی ہے جب کہ تھوک سے مغلوب نہ ہو اور جمع ہوا خون ہے تو وضو نہیں جائے گا جب تک منہ بھر نہ ہو مغلوب یعنی یہ کہ جیسے تھوک زرد ہے یلو ٹائپ کا ہے تو اور خون ہے لیکن یلو ٹائپ کا وہ تو یہ مغلوب ہوگا یہ خون مغلوب مانا جائے گا کم خون ہے تھوک زیادہ ہے یوں سمجھ لیں اور اگر تھوک سرخ ہو گیا ریڈ ہو گیا لال ہو گیا تو یہ اب تھوک مغلوب ہے اور خون غالب ہے یہ مطلب وضو ٹوٹے گا اس سے اور ناپاک بھی ہے مگر یہ سب منہ بھر نکلے اس کے لیے یہ احکام ہے صلو علی الحبیب او محمد
ونیو اسلام سیدنا جی شعیب علی بن رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں اے لوگو تم رمضان کی جدائی میں غمگین ہو جا کیونکہ یہ ایسا موسم ہے جس میں تمہاری کی رحمت اور دعا کی قبولیت کی سعادت پاتے ہو تمام عاشقان رسول کو جمعۃ النداء مبارک ہو صلی اللہ علیہ وسلم تعالیٰ شب میرا شب درد کب ہوتی ہے میری سمیا دو بہن 7 سال کی ہے اور وہ بیمار ہے آپ کیا ہم اس کے لیے دعا کر سکتے ہو
ماشاء اللہ بہت چھوٹی ہے لیکن ماشاء اللہ اللہ نظر بد سے بچا اس کو عالمہ بنانا انشاءاللہ اچھی عالمہ بنے گی اللہ نے چاہ تو اللہ آپ کی بہن کو شفا عطا فرمائے پیارے حبیب کے صدقے میں صحت یاب ہوئے شب قدر کب ہوتی ہے بھی پوچھا ہے. وہ شب معراج نکل گیا ہوا پوچھنا شب قدر ہوگا کیونکہ وہ شب قدر کا سیزن ہے نا. ہو سکتا ہے شب قدر ہو, 25ویں رات ہے رمضان کی, 21, 23, 25, 27, 29 ان پانچ راتوں میں زیادہ امکان ہے کہ لیلۃ القدر ہو. تو اللہ کرے بس, ہم کو تو ہم تو ایسے غافل لوگ ہیں کہ کنفرم بھی ہو جائے نا کہ لیلۃ القدر ہے, غفلت کی نیند اڑتی نہیں ہے. اللہ کریم بس بے پوچھے بخش دے,
اپنے ہمیں
قدر دان بنائے.
درست فرمایا, حالانکہ آج یقین تھا کہ جمعۃ الوداع ہے, لیکن جمعۃ الوداع کو بھی کتنوں نے نوٹس کیا ہوگا کہ یار آج جمعۃ الوداع ہے, اس کے بعد نہ جانے میری زندگی میں دوبارہ رمضان جمعہ آئے گا کہ نہیں آئے گا. تو لوگ نہیں اس کو آپ درست کہہ رہے ہیں کہ واقعی ایسا لگتا ہے کہ نوٹس نہیں کرتے. تو حساسیت جیسے سیریسنیس ہے نہیں کہ یار اب یہ مطلب ایک بہت بڑی ایک چیز جاری ہے, اس کو کس طرح میں کور کروں.
آج گیدرنگ تو نمازیوں کی تو
نہیں, وہ تو جنرل ہوتا ہے, میں تو ایک عوامی انداز سے وہ ہوتے ہیں کئی لوگ کہ جو اس کو نوٹس نہیں کرتے.
پھر بھی وہ نوٹس کیا جی, رمضان جا رہا, جمعۃ الوداع ایک بڑا دن ہے, چلو آج تو جمعہ پڑھ لو, شاید یوں ہوتا ہو اکثریت کا, ورنہ غالب اکثریت میں جنرل بات کر لیکن غالب اکثریت عید کے انتظار میں ہوتی ہے. آئین ممکن ہے دل میں خوشی بھی بعضوں کو ہوتی ہوگی کہ اب جمعۃ الوداع ہے اب تو عید آئے گی. اللہ کریم بس رمضان کا ہم کو غم نصیب کرے, قدر نصیب کرے, اور ماہ رمضان سے بار بار ہمیں ملنا نصیب ہو, کیونکہ اس میں یہ تو ہے نہیں کہ ہم یہ دعا تو کر نہیں سکتے کہ سارا سال ہی رمضان رہے, کیونکہ جو ایک ترتیب بنی ہوئی ہے اسی کے مطابق ہی رمضان شریف کی تشریف آوری ہوتی ہے. صلو علی الحبیب
صلی اللہ علی محمد. ایک ایس ایم ایس کے ذریعے سوال ہے کہ فیضان رمضان میں رمضان مبارک میں گھر والوں پر خرچ کرنے کی فضیلت لکھی ہوئی ہے جیسا کہ راہ خدا جہاد میں خرچ کرنے کی طرح ہے, اگر کوئی رمضان مبارک کے آخری دنوں میں گھر کا 5-6 ماہ کا اکٹھا راشن لے لے تو کیا اسے بھی یہ فضیلت ملے گی؟
5-6 مہینے کی قید جو لگا دی, 5-6 مہینے چلے گا, اگر وہ 2 دن میں ختم کر دے تو پھر دینے والا پوچھے گا کہ نہیں یہ دیکھ لیں, اس نے تو قید لگا ہے 5-6 مہینے تک چلے گا. یہ گھر والوں پر وہ اسپیشل خرچ کرنا ہوا بظاہر کر, حدیث شریف کی شرح تو ہم اپنی اٹکل سے کر بھی نہیں سکتے.
اللہ والا تو کہیں یا نہ کہیں, رکھنے میں کوئی مسئلہ نہیں, اچھی نیت کے ساتھ دے گا تو اپنی جگہ پر ہے, لیکن حدیث کے تحت کچھ نہیں کہے.
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آل بیت اہل بیت کے لیے سال بھر کا ارشاد عطا فرما دیتے تھے, ازواج مطہرات کو, ہماری پاک ماؤں کو.
تو آپ زکات کے حوالے سے بھی بیان فرما رہے ہیں اور ایڈوانس زکات کی بھی آپ نے بات کی. ایڈوانس زکات میں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے, مسئلہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کئی لوگ جو ہے جب وہ ایڈوانس زکات نکال دیتے ہیں تو ان کے ذہنوں میں یہ رہتا نہیں ہے کہ جو ہم نے ایڈوانس زکات نکالی ہے, مثال کے طور پہ کسی شخص نے ایڈوانس زکات نکال دی 1,00,000 روپے, ٹھیک ہے, اب جب وہ نصاب کا حساب لگاتا ہے نا تو سال کے آخر میں جب وہ نصاب کا حساب لگاتا ہے تو کبھی کبھار وہ جو 1,00,000 روپے اس نے زکات کے ایڈوانس دیے ہوئے تھے وہ نصاب میں لگانا بھول جاتا ہے, اور جو اس نے 1,00,000 روپے دیے تھے اس کی زکات اس کی ادا ہونے سے رہ جاتی ہے. توجہ نہیں ہوتی کبھی کبھار لوگوں کی, اور وہ نصاب کا حساب تو لگاتے ہیں لیکن وہ یہ حساب لگاتے ہیں کہ چلو اب مجھے 1,00,000 کی زکات نکالنی ہے, 1,00,000 میں نکال چکا ہوں, باقی 1,50,000 مجھے اور دینی ہے, 2,50,000 ہو جائے گی میری. لیکن ان کو یہ توجہ دلانی پڑتی ہے کہ بھائی 1,00,000 کی اگر آپ زکات نکال رہے ہیں تو اب 1,00,000 نہیں, آپ کو زکات نکالنی ہے 1,00,000 روپے, اس کے اوپر جو بھی آپ نے زکات بنتی ہے 2,50,000 سے کچھ اوپر بنے گی وہ آپ کو نکالنی ہے. تو اگر اس پہ بھی اگر توجہ دلائی جائے تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا. جزاک اللہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام. زکات ادا کر دی تو وہ تو ادا ہو گئی نا, یہ جو دے دی اس پر زکات تو نہیں دینی پڑے گی نا.
اصل میں خود ہی انہوں نے مسئلہ اپنے طور پہ بیان بھی کر دیا, اگر تو کہیں سے فتویٰ لیا ہے کسی سے پوچھا ہے اس طرح کا مسئلہ جدا گانا بات ہے, لیکن اپنے طور پہ بیان کیا ہے تو پھر یہ خود خطا کھا رہے ہیں کہ اس طرح جو ہے وہ مسئلہ اپنی طرف سے بیان کر دیا. تو ایسا نہیں ہے, اصل یہ ہے کہ جو زکات آپ نے ادا کر لی, اب سال کے آخر میں یہ دیکھنا ہے کہ اگر آپ کی جتنی زکات باقی ہے وہ آپ نے دینی ہے. یعنی 1,00,000 روپے آپ دے چکے ہیں اور آپ نے 1,00,00,000 کے اوپر زکات دینی ہے, تو 1,50,000 روپیہ مزید آپ نے نکالنا ہے. یہ ایسا ہے,
اپنی طرف سے مسئلہ بیان نہیں کریں, مسئلے کو بھی بہت بڑا مسئلہ نے پرابلم کے طور پر آپ نے بیان فرمایا. ایسا نہ کہ اگر علماء سے فتویٰ لیں یا سمجھ لیں کہ اصل مسئلہ کیا ہے. ایڈوانس میں اگر ہم کہنے کا بولتے بھی ہیں تو اپنی طرف سے تھوڑی بولتے ہیں, کتابوں میں سب لکھا ہوا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
مفتی صاحب اور جانشین افطار اور نگران شورا ماشاءاللہ تربیت فرما رہے, زکات کے متعلق کہ یہ سال کی گنتی وغیرہ کہ عام دنوں میں بھی مطلب زکات ادا کرنی پڑے گی اگر سال پورا اگر اور کسی مہینے میں ہوتا ہے تو. حضور ساتھ ساتھ یہ بھی اگر کرم نوازی ہو یہ بھی تربیت فرما دے کہ اگر کسی کو مطلب رمضان ہی میں دینی ہو, چونکہ وہ سنا ہے نا 70 گنا زیادہ ثواب ہے, تو اب رمضان ہی میں پھر ہر سال دینی ہو. اب اس کی شادی تو رجب میں ہوئی تھی مگر اس کو دینی ہے رمضان میں, تو اب رمضان کا ثواب لوٹنے کے لیے پھر وہ ہمیشہ رمضان میں دینا چاہتی ہو تو کیا کرے؟
پیشگی دے دے.
اچھا ہاں
پیشگی دے دے, لیکن اس میں تھوڑا سا یہ خیال رکھنا ضروری ہے کہ جیسے مثال کے طور پہ رمضان میں اس نے دیے تو یہ 3 مہینے میں دے دی. اب عورت کے لیے تو عام طور پہ یہ مسئلہ کم پیش آتا ہے لیکن آ سکتا ہے کہ اب رجب جب آیا, مثال کے طور پہ 10 رجب کو وہ صاحب نصاب ہوئی تھی, تو اب اس نے زکات جو نکالی وہ مثال کے طور پر 5,000 روپے, اس کے اوپر 2,00,000 روپے کے حساب سے زکات بنتی تھی, اس نے دے دی. لیکن 10 رجب کو اس کے پاس مثال کے طور پر 10,000 روپے اور تھے, 20,000 اور تھے, 30,000 اور تھے, تو یہ جو 30,000 کی رقم اس کے پاس زائد آئی ہے اس کی زکات نکالنا اس پر لازم ہوگا, اس کی تاخیر وہ نہیں کر سکتی.
حضور ابھی مدنی چینل پر مفتی حسان صاحب نے لقطے کے جو 2 صورتیں بیان کی کہ اٹھانے والے کی نیت خود رکھنے کی ہو یا پھر مالک تک پہنچانے کی, اس کے علاوہ اگر تیسری نیت اٹھانے والے کی یہ ہو کہ یہ روڈ پر لقطہ پڑا ہے, پیسے پڑے ہیں کسی کے, تو میں اٹھا کے اس کو تھوڑا سائیڈ پہ رکھ دوں, سنبھال کے کسی اونچی جگہ رکھ دوں یا کسی برابر کے دکاندار کے پاس رکھوا دوں تاکہ اس کا جو مالک ہے وہ ڈھونڈتا ہوا آئے گا, کسی سے موٹر سائیکل پر سے گر گئی ہوگی یا ہاتھ سے گر گئی ہے تو وہ اس کو حاصل کر لے گا, تو اس صورت میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟
اپنے لیے تو نہیں اٹھایا اس نے, اس کے حفاظت کے لیے اٹھایا.
لیکن اصل میں اوپر رکھنا تو یہ سمجھ نہیں آتا. ہاں اگر کسی کو وکیل بنا دیا دکاندار کو کہ بھئی یہ مجھے ملے ہیں اب آپ میری جگہ اس کا اعلان وغیرہ کر دیں یا جو بھی اس کی صورتیں ہیں, وہ راضی ہوتا ہے لینے پر تو ٹھیک ہے. ایسا
وکیل اس کا وکالت کے اہل ہو
جی,
ورنہ نہیں وہ مال غنیمت سمجھ کے رکھ لے اس کو, کون ڈھونڈتا ہے؟ یہ ایسا دیانتدار آدمی ہو دکاندار تو اس کو دینے مرض نہیں ہے, باقی دکاندار جس دن دیانتدار ہو گئے اس دن انشاءاللہ ہمارا معاشرہ صحیح ہو جائے گا. بھاری تعداد بد قسمتی سے ہمارے تاجروں کی جو ہے نا یہ صحیح نہیں چل رہی, شریعت کے مطابق نہیں چل رہی, اور یہ سب جانتے ہیں, میں کوئی نئی بات نہیں کہہ رہا. اللہ کریم سب کو ہدایت دے, سب کے صدقے میں ہم کو بھی ہدایت مل جائے, نیک بن جائیں سب. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. باقی ادھر ادھر رکھ دینا حفاظت سے اوپر, یہ کوئی مقدس اوراق میں سے نہیں ہے کہ ادب کی جگہ آپ نے رکھ دیا, اس لیے وہ عافیت اسی میں کہ اس کو ٹچ نہ کیا جائے. ہاں یہ کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ وہ کچھ چل جائیں گی گاڑیوں میں یا اس طرح کی چیزوں کا جو ہے پھل وغیرہ کا تو مسئلہ کہ اس میں مالک ڈھونڈیں گے تو سڑ جائیں گے, اس کا بھی کچھ عام مسئلہ لکھا ہوا ہے.
اس کی جزیات ہیں استعمال کے.
صلو علی صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. بہار شریعت جلد دوسری پیج نمبر 476 مسئلہ نمبر 16. جو چیزیں خراب ہو جانے والی ہیں جیسے پھل اور کھانے، ان کا اعلان صرف اتنے وقت تک کرنا لازم ہے کہ خراب نہ ہو، اور خراب ہونے کا اندیشہ ہو تو مسکین کو دے دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
آپ نے جیسے بھی فرمایا کہ چیز سے ضائع ہونے کا، مثال کے طور پر جا رہا ہے کسی کا موبائل ریک زمین پر پڑا ہوا نظر آیا، اب اگر اس کو اٹھا کر کہیں سائیڈ میں نہیں کرتا کچھ نہیں کرتا تو اس کے اوپر سے کوئی گاڑی نکل جائے گی، یہ بھی ٹوٹ، یعنی کوئی ٹوٹنے اور ضائع ہونے کی چیز ویسے بھی ہو بھی سکتی ہے.
بالکل ہو،
اس کا کیا کیا ہے؟ اس کو یہ پھل کے اوپر لیں گے جو آپ نے ابھی مسئلہ بیان فرمایا.
پھل تو خراب ہو جاتا، نہیں خراب نہیں ہوگا، کھانا بھی خراب ہو جاتا ہے. موبائل یہ ہے کہ گاڑی اگر اس پر چل گئی تو
میں اپنے یہاں مشکلات ہیں، تھوڑی سی پریشانی ہے اس میں، ہم اس کو اس طرح بیان نہیں کر سکتے نا. اصل میں یہ اٹھانے والا اوپر رکھے گا تو بھی ظاہر ہے ایسی چیزوں کو کون چھوڑے گا، وہ روڈ پہ پڑا ہوا اور اوپر پڑا ہوا تقریباً برابر ہی ہے، رقم اس طرح اوپر پڑی ہوئی برابر ہی ہے، وہ اٹھ ہی جائے گی. اور اٹھانے میں آزمائشیں بھی بہت ہیں کہ وہ اٹھائے اور سامنے کو دیکھ لے، خاص طور پہ بعض ممالک کے اندر تو اس طرح اٹھائے تو کیس بھی بن سکتا ہے اس کے اوپر. تو یہ تیسری صورت مجھے تو نہیں سمجھ آتی، ورنہ فقہ کرام اس کو بیان کرتے.
آپ کے حیدرآباد والے کا ایک مسئلہ بتایا تھا کسی نے، وہ طواف میں کسی کی رقم گر گئی، وہ اس نے بےچارے نے اس لیے اٹھائی کہ تاکہ اس کو دے دے جو آگے جا رہا ہے، گری اس کی تھی، اس کو جب دے دیا اس کو پکڑ لیا اس نے کہ تو نے نکالا، اس نے دے دیا پولیس کے ہاتھ میں. اب لینگویج پرابلم بھی ہے، اس کو پکڑ کے بند کر دیا، 6 مہینے تک اس کو بند رکھا. اب وہ لاکھ بولے کہ میں نے نکالی نہیں ہے، لیکن یہ کیس کسی نے مجھے حیدرآباد کا بیان کیا تھا، اس بندے کے ساتھ بےچارے کے ساتھ، یعنی کہ بس اس کو بہت نقصان ہوا ہے. جو پکڑا گیا تھا وہ چور نہیں تھا، نہ اس نے چھینا تھا، غلط فہمی کی وجہ سے ایسا بھی ہو جاتا ہے. یوں بعض جگہ پر ٹچ نہ کرنے ہی میں عافیت ہے. یہ جب سے واقعہ سنا نا تب سے بتی جل گئی ہے کہ کوئی ریال یا کوئی رقم پڑی ہو نا ٹچ نہ کیا جائے، خامہ کا کوئی ہمارے لیے مسئلہ کھڑا ہو جائے، ہم بھلے ہم بندہ ڈھونڈیں گے یا کسی کو جا کے دے آئیں گے، ان کے دفاتر میں بنے ہوئے ہوں وہاں گمشدہ چیزوں کے، یہ دینے جائیں گے اس سے پہلے کچھ ہم کو لے لے گا تو کوئی ہاتھوں ہاتھ بہت مشکلات کھڑی ہو سکتی ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ
وسلم. مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات اور ان کے جوابات. ایک بزرگ سے جب لوگوں نے مہنگائی کی شکایت کی تو انہوں نے کیا حل ارشاد فرمایا؟ جواب: وہ چیز خریدنا چھوڑ دو. سوال نمبر 2: یہ شعر کس کا ہے؟ یا الہی جب رضا خوابے گراں سے سر اٹھائے، دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو. امام اہل سنت سید اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا. سوال نمبر 3: صلی اللہ علی محمد، اس درود پاک پڑھنے والے کے لیے رحمت کے کتنے دروازے کھول دیے جاتے ہیں؟ جواب: 70. درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام: بنت مدثر راولپنڈی، بنت کلیم رضا حیدرآباد، محمد علی سمبڑیال، بنت بشیر اتاریہ لاہور، ام ابو ہریرہ اتاریہ کراچی، بنت حاجی احمد ٹنڈو اللہ یار، بنت عبد المجید اتاریہ واکینڈ. تمام درست جواب دینے والوں میں سے بذریعہ قرآن اندازے نکلنے والا نام سید معاذ فیصل آباد، جنہیں تحفے میں 1200 کا مدنی چیک پیش کیا جائے گا، جو مکتبۃ المدینہ کی کسی بھی برانچ سے کتابیں لینے کی صورت میں کیش کروایا جا سکے گا. ناظرین سے مزید سوالات: اسلامی بہن محرم کا نام اور نمبر لکھیں جبکہ اپنا نام لکھنے کے بجائے کنیت لکھیں، یعنی ام فلاں یا بنت فلاں. سوال نمبر 1: اللہ کریم کے آخری نبی
صلی اللہ علیہ وسلم پر 6 نمازیں فرض تھیں، یہ بتائیے کہ 6ٹی نماز کون سی تھی؟ سوال نمبر 2، روزانہ 7 اجوا کھجورے کھانے سے کیا چیز اثر نہیں کرے گی؟ سوال نمبر 3، کیا ناخن کاٹنے کے لیے باوضو ہونا ضروری ہے؟ صلو علی الحبیب
صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مدنی منی کو امیر علیہ سنت نے دعاؤں سے نوازا، تو اس کا ریپلائی بھی آیا ہے، یہ چلا گیا.
حاجی امین، کھجور روٹی
بیمار بہن، اللہ پاک ان کو شفا عطا فرمائے.
حاجی امین آئیے، کھجور روٹی تیاری کہیں گے بیٹے؟
جی چلے.
کھجور روٹی تحریک 23 رمضان المبارک، آدھ پون ایک روٹی، اس نے بھائیوں کی تعداد 367، اس نے بہنوں کی تعداد 14,392. کوئی غلط فہمی نہ ہو گئی ہو. ہاں حاجی امین، یہ کوئی
پراٹھے ملائی تیری گلائے ہو بچے نہ روان جائے، اسکرین تو فگر سمجھ دو گے نا.
اصل میں اسلامی بھائی مسجدوں میں ہوتے نا،
اسلامی مسجدوں میں تو کارکردگی لینا اور یہ
نہیں نہیں، وہ وہاں پر تو پکوڑے سموسے نہیں سب چلتا ہے، بریانی
اوچا کر روٹی اور کھجور اور کم ہو جائیں گے.
اچھا وہ کھجور روٹی سے سہری، یہ تو آدھ پونے کی روٹی تھی نا، کھجور روٹی سے سہری اسلامی بھائیوں کے دادا 403، اسلامی بہنوں کے تعداد 10,291 نہیں، اسلامی بھائیوں کے تعداد جو وہ ہزار سے اوپر چلے گئی، 2,000 سے اوپر گئی ہے، یہ کوئی گڑبڑ
گر گیا ہوگا مطلب کیا کیا یا وہ کار کر دی. چلو خیر ہے، چل اللہ خیر کرے،
آمین. ماہ قفل مدینہ، اسلامی بھائیوں کی تعداد 14,662 14,662، اس نے بہنوں کی تعداد
19,060.
دعا رمضان، جب رمضان المبارک تشریف لاتا تو اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے، اللهم
اللهم
سلمنی
سلمنی
من رمضان
من رمضان
وسلم
وسلم
رمضان علی
رمضان علی
وسلمه
وسلمه
منی
منی
اے اللہ
اے اللہ
مجھے
مجھے
رمضان المبارک میں
رمضان المبارک میں
سلامت رکھ
سلامت رکھ
اور
اور
رمضان المبارک کو
رمضان المبارک کو
میرے لیے
میرے لیے
سلامتی والا بنا
سلامتی والا بنا
اور اسے
اور اسے
مجھ پر
مجھ پر
سلامتی کے ساتھ
سلامتی کے ساتھ
گزار. اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم
لا الہ الا اللہ
رب السماوات السبع ورب العرش العظیم 3 مرتبہ پڑھا تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی.
لا إله إلا الله
لا إله إلا الله
الحليم الكريم
الحليم الكريم
سبحان الله
سبحان الله
رب السماوات
رب السماوات
السبع
السبع
ورب العرش العظيم
ورب العرش العظيم.
لا إله إلا الله
لا إله إلا الله
الحليم الكريم
الحليم الكريم
سبحان الله
سبحان الله
رب السماوات
رب السماوات
السمع
السبع
رب العرش العظيم
رب العرش العظيم.
لا إله إلا الله
لا إله إلا الله
الحليم الكريم
الحليم الكريم
سبحان الله
سبحان الله
رب السماوات
رب السماوات
السبعي
السبعي
ورب العرش العظيم
ورب العرش العظيم صلوا على النبي
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لئے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی.
سبحانک اللہ
سبحانک اللہم
سبحانک اللہم
سبحانک اللہم
وبحمدک
وبحمدک
لا إله إلا
أنت
لا إله إلا أنت
أستغفرك
أستغفرك
وأتوب إليك
وأتوب إليك.
سبحانك اللهم
سبحانك اللهم
وبحمدك
وبحمدك
لا إله إلا أنت
لا إله إلا أنت
أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم
سبحانك اللهم
وبحمدك
وبحمدك
لا إله إلا أنت
لا إله إلا أنت
أستغفرك
أستغفرك
وأتوب إليك
وأتوب إليك.
صلوا الحبيب
صلى الله على محمد.
خوف خدا عشق مصطفیٰ علم و عمل اصلاح معاشرہ فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ